بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم یہ سعادت پا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور حضور کے اخلاق مبارکہ میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی شخصیت جن کو حضور نے خود فرمایا اشبہ بہی اشبہ بی خلقن، جو میرے صحابہ میں میری طبیعت کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، حضور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے عرس پاک اور آپ کے یوم پاک میں تمام حضور کے امت کے فقیر حاضر ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اللہ کے بندے اور اس کے محبوب کے سچے غلام جامع القرآن حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو ذکر کر کے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی آخرت کو روشن اور اپنی قبروں کو روشن اور اپنے اہل خانہ اور تمام امت کے لیے بخشش اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ کیے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ آفاقی اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ میں یہ عرض کروں آپ سے کہ ایک درس آپ کے مناقب کا احاطہ نہیں کرتا. یعنی اگر ہم آپ کی شخصیت مبارکہ سے متعلق بفضل ہی تعالی جو علماء حق نے لکھا، جو قرآن میں آیا آپ کی شان کے بارے میں، جو حدیث شریف میں آیا آپ کی شان کے بارے میں، جو آپ کی خدمات ہیں، ان تمام کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اگر ایک نشست میں بیان کریں نا تو گھنٹوں گزر جائے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، جو اس فن کا متلاشی ہوتا ہے وہ اس میں غور کرتا ہے، اور جب شیاطین کی طرف سے آپ پر حملہ کیا جاتا ہے تو آپ کی شان اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. جس طرح کے ماضی قریب میں کچھ شیاطین ویڈیو کلپ بنا کر حضرت عثمان غنی ذی النورین سے متعلق اپنے کالے کپڑے اور اپنے کالے منہ کے ساتھ سامنے آئے، تو میں کہوں گا کام تو تم نے بھلا کا کیا کہ ہم سوئے ہوئے تھے تم نے ہمیں بیدار کیا. اس کے بعد وہ کتابیں جن پر گرد پڑ گئی تھی لائبریری میں، اس کو کھولنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور نہ جانے کتنے چھپے ہوئے اس میں نوادر اور نگینے تھے وہ دوبارہ سامنے آنا شروع ہو گئے. تو میں ان دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے سوالات مجھ تک بھیجے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ان کے ذوق کو سلامت رکھے، مقبولیت عطا فرمائے. اور میں اپنی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کے درس کی تیاری کے لیے، دیگر معاملات کے لیے آ کر کے ساتھ لائبریری میں کوششیں کی. اللہ رب العالمین ان بچوں کو بھی بے بہا برکت عطا فرمائے. سیدنا عثمان غنی کی طرف ہم چلتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیوں کے، تو پہلے اس چیز کی طرف تاکہ گریجولی بتدریج آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ سکیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، یوں تو آپ کا عام تعارف یہ ہے کہ آپ خلیفہ سوم ہیں، اور آپ کی یہ بہت بڑی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں آپ، اور پھر اس میں ایک درجہ اور اگر آگے بڑھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادی، دو بیٹیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے عقد پاک میں ہیں۔ اس وقت میں مخاطب کروں گا ان لوگوں کو کہ جن کے گھر بیٹیاں ہیں، جنہوں نے بیاہ دی ہیں یا جو ارادہ رکھتے ہیں، اللہ آسانیاں دونوں کو فرمائے، وہ جانتے ہیں کہ داماد میں اور سحر میں کیا خصلتیں ایک غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو دیتے وقت سوچتا ہے، کیونکہ وہ بیٹی اور بچی جس کو وہ اپنے سینے پر پالتا ہے، اولاد تو بیٹا بھی ہوتی ہے بیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن باپ کو بیٹی سے زیادہ انسیت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور ماں کے دل کے اندر بیٹے کی محبت اللہ رب العالمین یہ اغلب نظر آتا ہے۔ تو ایک باپ جس نے اپنی بچی کو پوری زندگی پالا، اچھی تعلیم دی، احسن طریقے سے نبھایا، اب وہ اپنی اس بچی کو جس کے حوالے کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ ظاہر سی بات ہے ہماری ماں بھی کسی کی بہن تھی، ہماری ماں بھی کسی کی بیٹی تھی، تو جب باپ اپنی بیٹی کو بہاتا ہے تو اس کی نظر نہ مال پر ہوتی ہے، اس کی نظر جس لڑکے کے حوالے کر رہا ہے، جس خاندان کے حوالے کر رہا ہے، تو باپ کی غیرت مند اور ایک با حیا باپ کی جو اپنی بچی سے محبت کرتا ہے، اس کی نظر نہ مال پر ہوتی ہے اصلاً، اور نہ آنے والے داماد کی گاڑی اور بنگلے پر ہوتی ہے، اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کتنا عزت دار ہے، کیونکہ وہ عزت دار ہوگا تو وہ میرے جذبات کو سمجھے گا، کیونکہ بیٹی دینا آسان کام نہیں، بہت غیرت کا کام ہے، جس کو کہتا ہے نا داماد بنانا یا سہر بنانا، یہ بڑی غیرت کا کام ہوتا ہے اور بڑی غیرت اور حمیت کا کام ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عزت کو، اور یقیناً شریعت مطہرہ نے اس کو مشروع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو آگے بڑھایا، اور یہی افزائش نسل اور انسان کی بہبود اور اخلاق کے پھیلاؤ کا ذریعہ رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے اس مسئلے کی صحیح تصویر کو واضح کرتے ہیں، اس لیے انسان اپنے اندر اٹھنے والی وہ انانیت کی طرف توجہ کیے بغیر بڑے دھوم دھام سے اور خوشی سے اپنی بیٹی کو بہاتا ہے مرد۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بہا رہا ہو، جس کو لفظاً ظاہراً میں عرض کروں داماد کو، یا سحر جس کو کہتے ہیں، داماد ختم جس کو داماد کہتے ہیں، تو اس کے اندر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں تو کل مجھے اسی معاشرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، اور میرے دوست جو مجھ سے بے تکلف ہیں، قریب ہیں، وہ اب مجھے اس آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، مجھے اس عزت کے رشتے سے دیکھیں گے، اور ان کی آنکھوں میں یہ فیصلہ کر جاؤں گا کہ میں نے اپنی بیٹی جس کو دی ہے وہ صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا۔ جب میں برادری میں جاؤں گا، میں جب اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا، جب میں اپنے لوگوں کو شادی میں بلاؤں گا، تو آنے والے شخص کے ہر ایک کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ میں نے فیصلہ درست کیا یا غلط کیا ہے، اور اگر میں نے ایک حقیر اور بد اخلاق اور ایسا شخص جو بالکل فرسودہ اور انسان کہلانے کا لائق نہ ہو، یہ تو دور کی بات ہے، یا اس میں اخلاق کی پستی اور برائی 1% بھی ہو، تو پھر وہ باپ نظریں اٹھا کر نہ اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتا ہے، نہ اپنے دوستوں سے بات کر سکتا ہے، اور نہ کبھی کسی مجمع کے اندر اپنے اس داماد کا نام لے سکتا ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے وہ پہلے ہی فیصلے کے لیے استخارہ علماء سے کراتا ہے، مشائخ سے کراتا ہے، تحقیق کراتا ہے، معاملات کراتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بہایا لوگوں کی بات، لوگ کہتے ہیں جی بڑا کاروبار ہے، اس نے کہا چھوڑو، عزت دار ہے، شرم ہے اس میں، دین ہے اس میں، اسے خدا کا کوئی پاس ہے، اس میں نبی کی کوئی محبت ہے، اسے دین کا کوئی پاس ہے، اسے اللہ سے کوئی تعلق ہے، وہ اسلام میں کتنا مضبوط ہے۔ ایک با حیا باپ اپنی بیٹی کو بہانے کے لیے اپنے داماد میں یہ چیزیں دیکھتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ جو اصل انسانیت جناب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہوگا، اور جن سے ان دامادوں سے آپ کے دین کی عزت وابستہ ہے، آپ کی ذات کیونکہ خود ایک دین ہے اور اصل دین ہے، آپ کا تعارف اصل دین ہے، تو لہذا داماد کے ذریعے سسر کا تعارف ہوتا ہے، اس لیے داماد کو سسر کے آگے آنکھیں نہیں اٹھانی پڑتی، نہیں اٹھانی چاہیے، اس میں کوئی خصیص یا کمینگی ہوگی تو وہ سسر کے سامنے آنکھیں اٹھائے گا، اس لیے کہ اس وقت بیٹی دیتے وقت سسر اس کو اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزت دیتا ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ عزت دیتا ہے، جب اپنی گھر کی عزت کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ اور اسی نظر ہی سے سسر کو داماد کو دیکھنا چاہیے اور داماد کو اسی نظر کے ساتھ اپنے سسر کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی شرافت کا، کتنی حیا کا، کتنی حساسیت کا اور کتنی پاکیزگی کا یہ رشتہ ہے کہ جو جوڑا جا رہا ہے اس میں کوئی دنیاوی ہوس نہیں ہوتی، اس میں ذہنی پاکیزگی ہوتی ہے اور ذہنی پاکیزگی حیا سے آتی ہے، شرم سے آتی ہے. اور حیا اور شرم کب ہوتی ہے؟ کہ اس کے نزدیک اللہ کی حیثیت کیا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے، دین کی حیثیت کیا ہے، شریعت کی حیثیت کیا ہے، اسلام کی حیثیت کیا ہے، آخرت کی حیثیت کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ایک سمجھدار دیندار باپ اپنی بیٹی کو حوالے کرتے وقت اپنے داماد میں دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے. تو مجھے بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو شہزادیاں یک باد دگریں جس کے نکاح میں عطا فرمائے، وہ عثمان کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا با حیا ہوگا، کتنا مراد رسول ہوگا، کیسے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارہ ہوگا، حضور کے دل کا چین ہوگا اور حضور کی ناموس و عزت کا پہرے دار اور ترجمان ہوگا. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. کالا بھونکتا رہے، لیکن یہ بات تو غیرت مند کو سمجھ میں آتی ہے، متا کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات تو غیرت مند کہ کس سے آپ بات کریں. اور میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے کالوں تم پر. بات تم اہل بیت کی کرتے ہو، بیٹی باپ جہاں بہائی جائے اس کے خاندان کو گالی دی جاتی ہے؟ تمہیں تو رشتہ داری بھی نہیں آئی، اہل بیت کی محبت کیا آئی؟ تمہیں تو رشتہ داری بھی نہیں آئی، تم میں تو انسانیت بھی نہیں کہ جہاں بیٹی جاتی دی جاتی ہے وہاں گالیاں دی جاتی ہیں، جہاں سے بیٹیاں لی جاتی ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. ام حبیبہ اگر نکاح میں ہوں تو سسر کو گالیاں دی جاتی ہیں. اگر ہمارے دادا کسی سے نکاح کریں تو ہم اپنی دادی کی ماں کو گالیاں دیں گے، باپ کو گالیاں دیں گے، اس کے خاندانوں کو ادھیڑیں گے. اس سے پتا چلے گا یہ بندہ خود نسلی نہیں ہے. تو ڈرامہ تم نے اہل بیت کا مچایا ہے. اگر تم میں اہل بیت اور گھرانہ رسول کا ادب ہوتا تو سیدنا عثمان وہ ہیں کہ سات سات رشتوں سے یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرازنے سے رشتے داریاں رکھتے ہیں. اگر آنکھ میں رسول اللہ کے خاندان کی رتی بھر بھی عزت ہو تو وہ عثمان کو نظریں جھکا کر دیکھے گا، انگلی اٹھا کر نہیں دیکھے گا. یہ میں نے غیرت کی بات کی. تقریریں تو ہوتی رہیں گی، ہاں تقریریں تو ہوتی رہیں گی، لیکن یہ میں نے حیا کی بات. جس میں حیا نہیں اس میں ایمان. آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ میرے چہرے کو اچھوت انداز میں نہ دیکھیں، تقریر شروع ہو گئی ہے. وقت اتنا نہیں کہ ہر نصوص کو پڑھا جائے، صرف اشارات میں. تو دو بیٹیاں یک بعد دیگر. چار بیٹیوں کا کہاں ثبوت ہے؟ میں نے کہا باقر مجلسی کو قبر سے گھسیٹو، اس میں لکھا ہے، اصول کافی اٹھا کر دیکھو. تمہارا خود گودام بھرا ہوا ہے اس سے. تم گھوڑے بھگوانے اور نال نکالنے کے علاوہ کوئی کام کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے. تمہارے گھر کی کتابیں بھری پڑی ہیں. عثمان غنی زندورین حضور کے داماد ہیں اور سہر ہیں. دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن کوئی کالا ان حوالوں کو ٹھکرا نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں جب بلی یا کتا پاگل ہوتا ہے تو وہ کھمبے کو نوچتا ہے. تو تم صرف نوچتے رہو، عثمان بازی لے گئے ہیں. یہ عثمان کی فضیلت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ ان کو گالی دینے والے اتنے ہیں، اس لیے کہ جس کی حاسد زیادہ ہوتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے. جو ہے اب میں آگے اس بات کو ذکر کروں گا. ایسی مظلوم شخصیت اللہ ہو کہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو دھاڑے مار کر رو گیا کہ کتنا ظلم حضرت عثمان غنی پر لوگ کرتے ہیں. اتنا سے قصور ان کا رائی برابر نہیں ہے اور پہاڑ اتنا بڑا بنا دیا، یہ کیا وہ کیا فلانا کیا ڈھمکانا کیا. اس میں کالوں کے ساتھ شریک مودودی بھی ہے جس نے سنیوں کے اندر گھس کر صحابہ اکرام کے لیے باتیں کھولی. ان سے کرو کشمیر کی ریلیاں بھی نکالو نا تو تمہارا مودودی سے برات بھی کرو. جو دہشت گردی ہوئی ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کام کے سلامی نہ بنو، نام کے سلامی نہ بنو، کام کے سلامی بنو. خلافت و ملوکیت لکھ کر جو شیعوں کو راستہ مودودی نے دیا ہے اور جھوٹے الزامات. دو روایتیں سامنے آ رہی ہے، وہ روایت جس کے راوی پر بھی جرا ہے. دیکھو میں سوال کا جواب، کیونکہ اتنا لمبا ٹائم میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. دیکھو کسی صحابی سے متعلق، کسی شخصیت سے متعلق اگر ایک بات ہمارے سامنے کتابوں میں آتی ہے تو اس بات کو ہم قرآن کے سامنے لے جاتے ہیں. اگر قرآن ایک بندے کے خلاف بات کر رہا ہو اور کسی بڑی کتاب میں اس کے لیے اچھی بات آ رہی ہو تو ہم کہیں گے منڈل بازی ہے. قرآن تو اصل ہے، اصل اتھارٹی تو قرآن ہے، کیونکہ اللہ کی باتیں وہ.
اور اللہ کی باتیں پاسٹ کی بھی اور فیوچر کی بھی ہے، اور لیکن جب قرآن ہی میں توجہ سے سننا، کسی کی شان اور عظمت سب سے زیادہ نظر آتی ہو اور کسی کتاب کے اندر کوئی راوی بکواس کرے تو ہمارے نزدیک قرآن حجت ہوتا ہے. تو لہٰذا کتابوں کے اندر ہر قسم کی رتب و یابس، جھوٹ اور سچ تاریخ کے اندر گھس آتا ہے. تو آپ کہیں گے فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر ایک آدمی ہمارے سامنے گولڈ یعنی گولڈ کلر کی، سنہری کلر کی کوئی چیز لائے تو یہ سونا ہے یا نہیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ٹھگ نہ دیے جائیں؟ تو سنہرے یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، وہ کالی سی کسوٹی اس پر رگڑ کر دیکھتے ہیں، رنگ چھوٹ گیا تو کہتے ہیں یہ سونا نہیں ہے، اور رنگ جما رہا تو کہتے ہیں سونا ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس اگر کسی بندے کے بارے میں بات آئے تو وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کی کسوٹی اللہ کا کلام قرآن ہے. میں آج اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ شیعہ بیچارہ مر گیا، وہ کہتا قرآن میں کیوں آ گیا. اب میں جھوٹ کے پلاندے بھی بنا دوں لیکن قرآن کی ایک آیت سب کو گرا کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے قمی اور خمینی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلمانوں نے قرآن کا کلمہ پڑھا ہے. یہ میں کھول کر کہوں گا، اس لیے کہ جو دبے الفاظوں میں تم باتیں کرتے ہو تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس بات میں ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ مخاطب نہیں، لیکن جو کر رہا ہے وہ مخاطب ہے ہمارے، اور دنیا جانتی توجہ ہے. تو لہذا جو میں اصول دے رہا ہوں، تقریر نہیں، بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. باپ پر گالی بات آئے تو بندہ دس جگہ سے باتیں کرتا ہے نا، تو لہذا لیکن جب دین پر بات آئے اور ان پر بات آ جائے جس پر ہمارا ایمان رکھا ہوا ہے، تو لہذا قرآن صحابہ کی عزت کا سہرا ہے. اب میں آگے چلوں گا اس پر، ذرا غور کیجیے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسکول کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خلیفہ سوم ہے. تو صرف یہ خلیفہ سوم ہی نہیں، تیسرے خلیفہ ہی نہیں، توجہ کرنا، کہیں اور مصروف نہ ہونا، توجہ کریں، خلیفہ سوم ہی نہیں بلکہ آپ کو سرکار کے دل میں وہ جگہ ہے کہ سرکار نے اپنی دو بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی، ادھر کی کتابیں بھری ہوئی، گودام کے گودام بھرے ہوئے ہیں. اس پر ہماری تقریریں محرم میں ہوتی رہی ہیں اور موجود بھی ہے، اس دوران ہمارے بچوں نے فیس بک پر اس کو چلایا بھی. میں آگے بڑھ کر جو آج کے ایشو کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، دو بیٹیاں، بڑی بیٹی سیدہ زینب، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ یہ حضرت ختیجہ کی بہن کے بیٹے تھے اور سیدہ ختیجہ پاک نے حضور سے کہا تھا کہ میری بہن کے بیٹے سے آپ نے زینب کا نکاح کرنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو قبول فرمایا، کیونکہ سرکار نے سیدہ سے بڑی محبت تھی، سیدہ کی بڑی قربانی تھی، سیدہ زینب ہماری، سیدہ ختیجہ ہماری ماں، ان کے کہنے پر گویا کہ بڑی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا گیا. دو بیٹیاں جو سیدہ رقیہ، ان کا نکاح عثمان غنی سے، ان کے وصال کے بعد دوسری بیٹی سیدہ عثمان غنی ذوالنورین کا نکاح دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ ہوا. تو یہ دو بیٹیاں، اور اس پر ہماری کتابیں ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور اتنی بھی تاخیر نہیں ہوئی. ایک بیٹی کا وصال ابھی ہوا، آگے میں ذکر کروں گا. تو اس کے فوراً بدر کے واقعے سے لوٹنے کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کو اسی مہر پر حضرت عثمان سے کر دیا، اور فرمایا کہ جبریل ابھی میرے سر کے پاس آ کر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی مہر پر عثمان سے نکاح کر دیجیے. اور جب سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو خود مولا مرتضیٰ اس کے راوی ہیں، کہ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فرمایا یہ تو دو ہیں، فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو یہ پاکیزگی کا اندازہ اب آپ کو ہو گیا کہ کتنے شریف ہیں عثمان، آئے ہائے، کتنے امانت دار ہیں عثمان، کتنے سچے ہیں عثمان، کتنے باحیا ہیں عثمان، کتنے کردار والے ہیں عثمان، کتنے اخلاق والے ہیں عثمان، کتنے مروت والے ہیں عثمان، کتنے سترے ہیں عثمان، اور کتنے حضور کے لاڈلے ہیں عثمان. اب میں بات کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا وصف ہی رہا ہے حیا. آپ کی زندگی کا وصف ہی رہا ہے حیا، جس کی آگے وضاحت آئے گی. حیا کو علم نفسیات میں کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے، اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی چیز ودیعیت داخل کر دی ہے کہ وہ چیز انسان کو اچھائی کی طرف ابھارتی ہے. یعنی انسان میں ایک کوالٹی ہے، ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، وہ ایسی بیسک چیز ہے جس طرح گٹلی سے پورا درخت نکلتا ہے، اس طرح اللہ نے توجہ سننا انسان کے اندر ایک ایسی شان رکھی ہے اور ایسی عظمت رکھی ہے، اس میں انسان جو بھی ہو، مومن ہو یا کافر، جو انسان ہے اس میں اللہ نے ایک ایسی شان رکھی ہے جو شان اسے اچھائی کی طرف ابھارتی ہے، اور وہ چیز جتنی اندر طاقتور ہوگی اتنی طاقت سے اس سے اچھائیاں نکلیں گی. اچھائیاں یعنی گڈ مینرز، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا اخلاق جو بناوٹی نہیں ہوتا. میں ایسی خامخا آپ کو دیکھ کر ہنسوں تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ خلق نہیں. خلق کہتے ہیں عادت کو جو خود بخود ہو جائے، جو کام خود بخود ہو، جیسا میں نے آنکھ کھولا آپ کو دیکھا تو یہ جو خود بخود صادر ہو. اس لیے اخلاق بناوٹ کو نہیں کہتے، اخلاق رسم کو نہیں کہتے، اخلاق تکلف کو نہیں کہتے. تکلف اس کو کہتے ہیں جس کو بنا کر پیش کیا جائے. دل نہیں ہو رہا لیکن میں آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاؤں، یہ ہے تکلف، کہ بناوٹ اپنی طبیعت کو زبردستی میں اس طرف لا رہا ہوں. تو طبیعت کو زبردستی اس طرف لانا، اس کو اخلاق نہیں کہتے، بلکہ طبیعت خود اس کام کی طرف چلے جائے. اب چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا، تو وہ اچھے اخلاق ہیں اور برے اخلاق ہیں. یعنی کتنی نیچرل چیز ہے. آپ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں تو آگے چلیں گے. یعنی دل نہیں چاہ رہا فرض کیجئے کسی کو دیکھنے کا، لیکن وہ کہہ رہا نہیں دیکھوں گا تو ناراض ہو جائے گا. اب وہ اپنی طبیعت کو گھسیٹ کر لا رہا ہے اس طرف کہ نہیں یار میں اس کو دیکھوں، اپنے چہروں کو تھوڑا کشادہ کروں، میں تھوڑا اس کے حد سے ملوں. تو یہ تکلف ہے جو ہم کہتے ہیں نا، تکلف مت کیجئے گا تکلف، یہ ہمارے وہاں حالانکہ یہ عیب ہے. تو ہم بڑے بزرگوں کو حضرت تکلف مت کیجئے گا، بھائی تکلف کہا ہے؟ تو یہ بڑے بزرگوں کو جملے نہیں کہے جاتے آپ تکلف مت کیجئے. تکلف تو ہے بناوٹ، یعنی بڑی تکلیف سے آپ لا رہے ہیں نا. اخلاق اور چیز، اخلاق میں تکلف نہیں ہوتا، اخلاق میں بناوٹ نہیں ہوتی. آپ اگلے سے کہیں نہیں کیا تکلف، بس میرا جی چاہ رہا ہے. تو یہ جو جی چاہ رہا ہے یہ اخلاق ہے. جس کا جی نہیں چاہ رہا، آپ کا دل وقتے وہ کر رہا ہے، تو یہ اخلاق نہیں، یہ تکلف. تو تکلف اس کو کہتے ہیں. آپ کہیے کھانا لیجئے گا، تو اگلا آدمی اگر تھوڑی سی سمجھ علم رکھتا ہے تو آگے آپ کو جواب دیتا ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں سمجھ پاتے تو ہم ہنس کے گزر جاتے. وہ جواب دیتا ہے کہ کیا میرے پہ اعتراض کر رہے ہو، تکلف کو میں تم کو ریاکار نظر آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ تکلف کیسا ہے، کھانا واقعی میں آپ نے اچھا بنایا ہے. تو یہ جو واقعی میں اچھا بنایا ہے، اور اشتہا اور طبیعت خود اس طرف راغب ہو رہی ہے، تو طبیعت کا خود راغب ہونا یہ اخلاق ہے. اخلاق بناوٹی نہیں ہوتے، خود صادر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اس کو اخلاق کہتے ہیں. اور اخلاق کی بنیاد حیا ہے، یعنی اللہ نے انسان میں حیا کو تقسیم کیا ہے. جس کے اندر حیا جتنی زور میں ہوگی، اتنا زیادہ وہ سچا ہوگا، اتنا زیادہ وہ امین ہوگا، اتنا زیادہ وہ شجاع ہوگا. جتنی اس میں حیا کم ہوگی، اتنا وہ امانت میں کم ہوگا، سچائی میں کم ہوگا، ادب میں کم ہوگا. حضرت سیدنا عثمان وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ترہ امتیازی حیا ہے، جو احادیث درجنوں اس پر موجود ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ حیا ہی اصل سارا اخلاق ہے. تو داماد یہ نہ بنتے تو بنتا کون؟ اور ایک داماد پھر سرکار مولا کل ہیں، سرکار مولا مرتضی ہیں. محرم الحرام آ رہا ہے انشاءاللہ، پھر آپ زندگی رہی تو ہم ایک پورا ایک پروگرام ہم نے اس پر کرنا ہے کہ مولا عظمت، مولا کائنات و سیدہ کائنات. توجہ ہے، عظمت مولا کائنات و سیدہ کائنات رضی اللہ عنہما، وہاں کریں گے. تو سیدہ زہرا پاک کا رتبہ اور مقام، وہاں ہم ذکر پاک کریں گے کہ ان کی منزلت اور قدر، اور اللہ نے جو ان کو بزرگی اور مقام تمام بہنوں میں عطا فرمائی وہ شان کیا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو سحر داماد، جس کو ظاہر عرض کر رہا ہوں، بننے کا مقصد ہے، اس کے لیے کس قدر شرافت. اور داماد بھی کسی عام نیک آدمی کا نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب اور رسول اعظم کا، خاتم النبیین کا، امام الانبیاء کا. ایک عام شریف آدمی دین کو بنیاد بناتا ہے، مال کو نہیں. تو وہ اپنے داماد کو دین میں تولتا ہے. تو جو نبی خود اصل دین ہے، تو وہ جس کو بیٹیاں دے رہے ہوں گے اس میں دین کو کتنا دیکھا ہوگا، جبکہ حکم اس کا آ چکا، جبکہ حکم اس کا آ چکا کہ مشرکین و منافقین کو بیٹیاں نہیں دینی، جب حکم آ چکا. اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی کی حیا، ایک مقصد. حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شرافت کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کو کتنا شریف بنایا اور کتنے شریف مزاج کے وہ تھے؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ انہو کانا، کیونکہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر اور
حضرت عثمان بڑے گہرے دوست تھے اور حضرت عثمان بڑے امپریس تھے حضرت ابوبکر سے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بڑا نام تھا، کردار تھا اس زمانے میں جب اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا. تو حضرت ابوبکر یہ کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں میرے اپنے دوست عثمان کی، فرما کہ انہ قد حرم الخمر فی الجاہلیت، ہوا عثمان کہ وہ زمانہ جس میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور ہر بچہ ہر جوان شراب پینے کو فخر سمجھتا تھا. اور آپ جانتے ہیں سورہ المائدہ کو اٹھا کر دیکھیے، جب شراب کا حکم آیا، شراب کو حرام بہت دیر بعد کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر شراب کی محبت ایسی رچ بس گئی تھی میرے بھائیوں بچوں، کہ اس کو فوراً نکالنا ان پر بڑا بھاری تھا. تو آہستہ آہستہ ان کو اسلام میں انٹر کیا گیا، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، بھوکا رکھ کے، روزہ، قربانی، یہ زکوٰۃ، مال دے کر. جب ان کا ایک ذہن بن گیا کہ بھائی اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، تو کہہ دیا گیا کہ جب اللہ تمہارے نزدیک پیارا ہو گیا ہے تو اسے یہ سمجھ، اسے یہ پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. تو گریجولی وہ چیز لا کر ان سے وہ عادت نکالی گئی. اگر فوراً نکالی جاتی تو کئی لوگ قبول بھی کرتے تو دل ڈاماڈول ہوتا. لیکن آپ دیکھیے زمانہ جاہلیت کے اندر، آپ پڑھ کر دیکھیے سورہ مائدہ کی وہ تفسیر، کہ جس وقت شراب کی حرمت آئی نا، تو ان لوگوں کو اس کے حرام ہونے پر اتنا تیار پہلے سے کر دیا گیا تھا، تربیت کر دی گئی تھی گریجولی، کہ اب جب حکم حرام ہونے کا آیا کہ یہ نجس ہیں اور اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑے گئے. اور مدینے کی گلیوں کے اندر جس طرح بارشوں میں سیلاب جاتا ہے نا، ایسا پانی گلیوں کے اندر شراب کا بہ رہا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے اتنے وہ رسیا اور اتنے وہ شوقین تھے. لیکن حضرت فاروق، یہ تو ان کو اتنے عرصے 7 سال 6 سال کلمہ پڑھنے کے بعد بھی 13 سال، یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 15-16 سال تک آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے اس بہت بڑی چیز، کیونکہ وہ بہت زیادہ دل کے اندر تھی، اس کو نکالنے میں ٹائم لگا، 16-15 سال لگا. لیکن حضرت فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس وقت لوگ شراب کو برا سمجھتے بھی نہیں تھے اور قرآن نے اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا تھا، ابھی تک قرآن کی کوئی آیت اس کے حرام ہونے پر، اس کے ناپاک ہونے پر اللہ نے خود اپنی مرضی ابھی نہیں بتائی تھی، تو فرمایا کہ اس وقت انہ قد حرم الخمر فی الجاہلیت ہوا عثمان، فرمایا اس وقت جس نے اپنی ذات پر زمانہ جاہلیت کے اندر جب اسلام اپنے اعلان نہیں کیا تھا، اپنی ذات پر جس نے شراب پینے کو حرام اور ناپسندیدہ سمجھا تھا، وہ عثمان تھے. میرے بچوں ذرا غور کرنا ان کی طبیعت میں شرافت کتنی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یعنی جس وقت لوگ اس کو برا نہ سمجھے، جس برائی کو برائی نہ سمجھے، لیکن ہے اس میں برائی، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے، لیکن ان کا باطن اس وقت بھی اتنا چمکدار تھا جیسے مولا علی کا تھا، بولے نا سبحان اللہ، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، ایسا چمکدار ان کا جو ہے کہ باطن. تو یہ خود حضرت عثمان غنی نے بھی ایک جگہ ذکر کیا، فرمایا ما زنیت فی الجاہلیت، میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری نہیں کی. ایسی حیا، یعنی میرے اور عام میں حیا کب آئے گی؟ جب ہمیں اللہ کا حکم پتا چلے گا تو ہم احساس کریں گے یہ تو برا کام تھا، ہم کیا کر بیٹھے، اللہ منع کر رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر ہم برائی کو چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر برائی کو چھوڑیں گے، وہ چیز ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے گی. لیکن رسول اللہ کے قریب آنے والے وہ لوگ ہیں جن کو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ان کو اللہ نے پہلے ہی اتنا صاف ستھرا کیا تھا کہ حضرت عثمان کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جب زنا کو حرام کرنے والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ما زنیت فی الجاہلیت، فرمایا میں نے زمانہ جاہلیت میں جب حضور نے اپنے رسول ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، فرمایا اس وقت بھی میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، ولا فی الاسلام، نہ اسلام لانے کے بعد کبھی برکات میں نے کوئی کہ بدکاری کی، ولا سرقت، اور نہ میں نے کبھی چوری کی، نہ کبھی زنا کیا، نہ میں نے کبھی شراب پی. اس کو ذرا عمل کے طور پر دیکھیں، یہ کس قدر شرافت اور کس قدر بزرگی اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام اور مزاج میں عطا فرمائی. سیدہ رقیہ پاک سے جب آپ کا نکاح ہوا، یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، سامنے آ رہی ہے میرے سامنے، سیدہ رقیہ پاک سے، توجہ کیجئے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں اور یہ سرکار کے ساری اولادیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں، بولو سبحان اللہ، سیدہ ختیجہ پاک سے ہیں، سیدہ ختیجہ پاک سے ساری اولاد،
سارے حضور کے شہزادے جن کی تعداد اولاد کی 6 ہے، ایک قول کے مطابق 7 ہیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، ایک قول کے مطابق 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، لیکن زیادہ قول جو ہے وہ 6 کا ہے. یہ ساری اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس سے؟ بولیے، ختیجہ سے. پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ حضرت ابراہیم کو اس میں اگر شامل کریں تو پھر 5 اولادیں حضرت سیدہ ختیجہ سے آتی ہیں، اور یہ جناب حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہماری ماں سیدہ ماریا سے ہے، ایک بیٹے جو بالکل ولادت ہوئی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور نے اپنے بیٹے کو نثار کر دیا تھا. اللہ نے کہا تھا دونوں میں سے ایک دے دو، یا نواسا دے دو یا اپنا بیٹا دے دو. امام حسین حضور کو اتنے لاڈلے تھے کہ حضور رونے لگے. جب پوچھا کہ حضور روتے کیوں ہیں، فرما جبریل ابھی میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ دونوں میں سے ایک بچے کو مانگتا ہے، تو فرما میں نے کہا حسین کو نہیں لے جانا، میرے بیٹے ابراہیم کو لے جانا. تو یہ پیار ہے سرکار کا امام علی مقام سے. بولی سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں سیدہ رقیہ سے جب نکاح ہوا تو یہ ابتدائی دور کی بات، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے 5ویں سال سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی، کیونکہ ان 5 سال میں چند لوگ مسلمان ہوئے اور مشرکین ان کی ٹارگٹ کلنگ کرنا چاہتے تھے کہ ٹارگٹ کر کے ان کو مار ڈالیں، اور سرکار کو یہ فکر تھی کہ اس مشکل حالات میں جو لوگ تیار ہوئے ہیں اگر یہ مار دیا گئے تو آگے مجھے مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مکے میں رہ جاؤں گا اور جتنے لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں وہ نکلیں. سرکار نے ان کو مکہ سے ہجرت کروائی حبشہ، جو موجودہ افریقہ کے اندر ایتھوپیا جگہ ہے. یہ پہلی ہجرت تھی ہجرت حبشہ. اس میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ تھی، پہلی ہجرت. بولی سبحان. اور ہجرت وہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے کہ جس کا بہت بڑا کاروبار ہے مکہ کے اندر، اپنے رشتے داروں کو نواز دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے کہا ایسے کئی فدق وہ اپنی جیب میں لیے پھرتے تھے، اللہ نے اتنا مال ان کو دیا تھا، توجہ ہے آپ کی. اب آپ دیکھیں سیدہ رقیہ کو لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین حضور کے کہنے پر پہلی ہجرت کی، اور اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہ یا ابا بکر انہما لاول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم، اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو لے کر سب سے پہلے جس نے ہجرت کی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ان کے بعد اگر اللہ کی راہ میں جس نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی وہ میرا عثمان ہے. یہ مقام حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، سرکار کی بیٹی تھی سیدہ رقیہ. کافی عرصہ گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آئی تو ایک خاتون حبشہ سے آئی ہوئی تھی مکہ، آئی ہوئی تھی، تو ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی سے وہاں ملاقات کی اور ان کی طبیعت اور خیریت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا تفصیلی ملاقات تو میری نہیں ہو پائی، لیکن ایک میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو میں نے صرف اتنا مشاہدہ کر کے خیریت پوچھی تھی کہ عثمان نے سواری کے اوپر رقیہ کو بٹھایا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود انہوں نے مہار پکڑی ہوئی تھی، اور میں نے رقیہ کی خیریت پوچھی تھی، دھوپ بڑی سخت تھی اور عثمان رقیہ کو لے کر جا رہے تھے، تو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ لحاظ کرنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا حضرت عثمان کو عطا فرمائی. تو یہ مقام و مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا کو عطا ہوا، اور پھر دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی. تو یہ دو ہجرتیں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف، ہجرت اللہ کی راہ کی طرف کی ہے، ایک ہجرت آپ نے فرمائی ہے حبشہ کی طرف، اور ایک ہجرت آپ نے کی ہے مدینہ شریف. تو ہجرتیں، دو ہجرتیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائی، یہ آپ کے اخلاص کی دلیل ہے، اور ہجرت ایک عظیم درجے کی عبادت ہوتی ہے. تو اخلاق اور پارسائی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے نہ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی بدکاری کی ہے اور نہ زمانہ اسلام کے اندر. زمانہ اسلام میں تو اتنے حیا ان کی، بلکہ زمانہ اسلام میں تو قرآن اور صحبت مصطفیٰ اور ایمان نے تو اس حیا کو اور روشن کر دیا، اس تاثیر نے، تربیت نے تو اور روشن کر دیا. اور حال یہ تھا کہ جس دن حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، آپ نے اپنا آخری خطبہ اپنے گھر کی بالکونی میں آ کر دیا تھا، اور تمام باغیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے بات کی تھی کہ میں نے اسلام کی خدمت میں کیا کیا کیا، اور حضور نے میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فلاں جگہ پر جنت کی بشارت عطا فرمائی، فلاں جگہ مسلمان پریشان تھے، میں نے ان کے لیے مالی خرچ کیا، فلاں جگہ پر کیا، اور حضور کے کہنے پر میں نے حرم خدا مسجد حرام کی زمین خرید کر دی، مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی، اور سرکار نے فرمایا تھا جو مسجد حرام کی زمین خرید کر دے گا میں اس کا جنت کے اندر ضامن ہوں گا، میں نے وہ خرید کر دی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک بندے کا گھر تھا جو بہت دگنا قیمت مانگ رہا تھا، سرکار نے فرمایا جو اس گھر کو شامل کرے گا میں جنت کا ضامن ہوں۔ مجھے ایک بندے نے آ کر یہ بات بتائی کہ سرکار چاہتے ہیں، حضور کی خواہش ہے کہ ایسا ہو، سرکار کو بتائے بغیر میں اس کو پیسہ دے آیا اور چابی لا کر سرکار کے قدموں میں رکھی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اور اس یہ ساری باتیں آپ نے ذکر فرمائی وہاں پر، ان باتوں کو بلا دیا جائے گا، اس کا کتنا پاس حضرت علی کو تھا یہ میں آگے بتاؤں گا، ان کالوں کو نہ ہو لیکن حضرت علی کو اس کا کتنا پاس تھا یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کتابیں کہ ان کو کتنا پاس تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت آپ دیکھیے، اور اس میں حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا، حضرت توجہ کیجئے گا اور بات غور سے سنیے گا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باغیوں کو یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تم میرے اسلام اور میرے معاملات پر شک کرتے ہو، تو اپنا دایاں ہاتھ اس طرح اٹھا کر آپ نے ہوا میں لہرایا، فرمایا میرا دایاں ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا دیکھ رہے ہیں، فرمایا مجھے اتنا احساس ہے اسلام کا کہ جس وقت میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر اسلام قبول کیا تھا وہ دن ہے، اور آج میری داڑھی سفید ہو گئی، 85 سال عمر ہو گئی، اور آج اس عمر شریف میں جو صاحب روزہ آرام فرما رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا، فرمایا میں نے اپنا یہ ہاتھ دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر جب بیعت کی نا، تو ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ، اس ہاتھ کو پھر میں نے کبھی شرمگاہ یا ایسی جگہ سے چھوا نہیں کہ جس کے بارے میں خیال لانا بھی ذہن تنفر کرتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، ان کی حیا دیکھیں، ان کی سچائی اور وفاداری دیکھیں۔ فرمایا اس ہاتھ سے، یہ دایاں ہاتھ، کوئی ہاتھ لگ جائے شرمگاہ پر یا کسی گندی نجاست پر تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن اخلاق سے سوچے تو بہت بڑی حیا کی بات ہے، بہت بڑے حیا کی بات ہے۔ اور عثمان غنی ذو النورین کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی شریعت، حضور کا دین، حضور کا قرآن، حضور کی رسالت، اس کا مجھے کتنا احساس ہے؟ فرمایا وہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے، میں نے تو یہ ہاتھ جب حضور سے پہلی دفعہ ملایا اس کے بعد میں نے اس ہاتھ کو کبھی گندا نہیں ہونے دیا، تو کہا میری یہ غیرت ہے کہ میں نے اس ہاتھ کو بچا کر رکھا ہے کہ یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو پھر حضور سے ملنے والا قرآن وہ تو بہت بڑا رتبہ رکھتا ہے، حضور سے ملنے والی شریعت وہ تو بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے، حضور سے ملنے والی یہ خلافت یہ تو بڑا رتبہ رکھتی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی حیات تھی۔ بولو سبحان اللہ، کوئی آپ سمجھ بھی رہے ہیں بات؟ اور یہ آپ کی شرم اور حیا تھی۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ یہ میرے سامنے شیعوں کی نہج البلاغہ ہے، اور اس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 40 ہے، اور اس میں حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک خطبہ موجود ہے، بلکہ یہ خطبہ نمبر 163 ہے، اور میرے سامنے جو یہ ہے حمایت اہل بیت وقف رجسٹر 10 ریلوے روڈ لاہور، اس کا نسخہ گویا کہ موجود ہے، اور یہ اس کی تفصیل ہے، یہ نہج البلاغہ ہے۔ اس کے خطبے میں حضرت مولا مرتضیٰ نے کس طریقے سے حضرت عثمان سے بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب ذرا اپنی کتابیں بھی ذرا ٹٹو لینا کہ عثمان غنی کا رتبہ مولا کی نظر میں کیا تھا۔ ایک ذرا تمہارے اچھے دن آئے اور ایران مضبوط ہونے لگ گیا تو تم نے آنکھیں پھیر لی، ورنہ تو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے تھے، مرنا سب نے لیکن بےغیرتی کی موت ہم نہیں چاہتے، نہ بےغیرتی کی درویشی چاہتے ہیں نہ بےغیرتی کی موت چاہتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کے نام پر مر جانا اس سے بڑی کوئی بات نہیں، ہمارا ملک اس فرقہ واریت کا متحمل نہیں، لیکن جب ان کو نہیں روکا گیا تو ہمیں بھی جواب دینے کی مکمل اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ، لما اجتمع الناس علیہ و شکو ما نقبوا علی عثمان و سالوا مخاطبۃ عنہم، حضرت اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ لوگوں نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے شکایت کی کہ آپ جا کر عثمان غنی سے بات کریں، کیونکہ بلوائیوں نے بہت زیادہ بلوا کیا ہوا ہے،
اور عثمان غنی اس کے بارے میں کوئی معاملہ کریں تو یہ طویل خطبہ ہے. اس کے درمیانی حصے میں ایک جملہ حضرت مولانا مرتضیٰ نے جو فرمایا وہ موجود ہے کہ وہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صحبنا. بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ حضرت مولانا مرتضیٰ نے فرمایا حضرت عثمان غنی سے, حضرت عثمان غنی سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ واللہ ما ادری ما اقول لك, انہی کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں, خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا, حضرت علی کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں جبکہ میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جسے تمہیں خبر نہ ہو, اور نہ کوئی ایسی بات بتانے والا ہوں جس کا خود تمہیں علم نہ ہو. یہ حضرت عثمان غنی سے باتیں کر رہے ہیں. اس قدر تم بھی جانتے ہو جس قدر ہم جانتے ہیں. آگے چل کے بات کرتے ہیں, وہ صحبت رسول اللہ کما صحبنا, آپ بھی حضور کی صحبت پا کر صحابی ہوئے جس طرح ہم ہوئے. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, بات کر رہے ہیں حضرت عثمان سے. آگے جملے سنیے, وما ابن قحافتا, ابن قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت ہے کیونکہ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا, ابو قحافہ عثمان. تو مولا علی کہہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی سے کہ وما ابن قحافتا ولا ابن خطاب باولا بعمل الحق منکی. کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ سن لیجئے کہ اور حق پر عمل پیرا رہنے کی ذمہ داری, حق پر عمل, حق پر قائم رہنے کی ذمہ داری ابو بکر و عمر پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی تم پر ہے. جم کر رہی آپ, گھبرائیے نہیں. وانت اقرب الی رسول اللہ وشیجت الرحم منہا وقد ملت من سحرهم ما لم ينالا. اور تم رسول اللہ کے خاندانی قرابت کے لحاظ سے, خاندانی رشتے کے لحاظ سے, اور تم رسول اللہ کے خاندانی رشتے کے لحاظ سے ان دونوں سے زیادہ قریب ہو. کن سے؟ ابو بکر و عمر, کیونکہ وہ دونوں سسر کا درجہ رکھتے ہیں. تم خاندانی رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ سے زیادہ قریب ہو, اس لیے کہ وہ ایک طرف کی, کیونکہ ایک طرف ان کی دامادی میں بھی تمہیں حاصل ہے جو انہیں حاصل نہیں. وقد ملتا فی سحر مالم ینا لال مالم ینالا, کہ صحابی وہ بھی ہیں, صحابی تم بھی ہو, لیکن سحر داماد, تم حضور کے داماد ہو. لم ینالا, یہ دو شانیں ان دونوں کو نہیں ملی. اے عثمان, جو اللہ نے داماد ہونے کی شان تمہیں عطا فرمائی. کہتے یہ داماد کہاں لکھا ہوا؟ تو ہم نے کہا یہ لکھا ہوا نجی البلاغہ کے اندر. کیا کہا حضرت مولا مرتضیٰ نے؟ وقد ملت من سحر. داماد کا لفظ ہمارے بعض علماء منع بھی کرتے ہیں کہ یہ لفظ گویا کہ اردو, پرانی اردو کے اعتبار سے معنی اچھا نہیں دیتا, معنی بہتر نہیں دیتا لفظ داماد. میں اس لفظ کو یہاں نہیں ذکر کرنا چاہتا. لغت میں اس میں عجیب و غریب معنی بھی آتے ہیں, جب توجہ اس طرف جاتی ہے تو اس سے زبان کو روک دینا چاہیے. لیکن اس کو عربی میں ہم سحر کہیں, ایک لفظ سے دوسرا معنی سمجھے, سواد کے ساتھ, سواد دو چشمی, ہا اور را, سحر. سحر اسی کو کہتے ہیں جن جو جس کو ہم الفاظ ظاہری میں داماد کہتے ہیں. تو یہ جملہ آپ نے فرمایا, وقد ملت من سحره ما لم ينالا, آپ کو سحر یعنی دامادی کا رشتہ وہ حاصل ہوا ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا. تو اس بات کا اعتراف حضرت مولا مرتضیٰ کو ہے, اور یہ آخری وقت میں آپ نے یہ جملے گویا کہ ان سے ارشاد فرمائے. اب میں اس چھوٹی سی بحث کو یہیں پر روک کر قرآن کریم کی طرف آنا چاہتا ہوں. توجہ کی, یہ پارٹ در پارٹ, یہ میں نے صرف انیشل طور پر آپ کے مقام کا ایک یہ احاطہ ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بچوں, اب میں اس کو تھوڑا سے کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ لیکچر ہے. میں نے اس میں بتایا کہ حضرت عثمان غنی جہاں خلیفہ سوم ہے, وہاں حضور کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح کے اندر ہیں, بہت باحیا, با اخلاق ہیں, با کردار ہیں, بڑے شرم والے ہیں, بہت سچے ہیں, بہت صادق ہیں, بہت نیک طبیعت کے حامل ہیں, سرکار کے اس قدر لاڈلے ہیں کہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے وہ اس مسئلے کو واضح کرے گی, اور میں اس چیز کو اب آگے لے کر چلتا ہوں. اب آئیے قرآن کی روشنی میں. آپ نے جو روایت پڑھی, ذہن میں سوال آ سکتا ہے, کسی بچے کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ گھر کی ہماری کتاب ہے لیکن ہم نہیں مان رہے. جب لوگ قرآن کا انکار کر لیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو لیکن ہم تو جو ہے کہ وہ قرآن کے ماننے والے ہیں. تو اب آئیے, سب سے بڑی اتھارٹی اور اتھینٹک اور یقینی کتاب قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, توجہ ہے. یہ فضائل ہی پر بات ہو رہی, ان موضوع کو نہیں ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جال میں الجھا رہا ہوگا, خدا نہ کرے الجھن کی بات ہوگی. تو یہ فرقہ واریت تو مناظرے کے لیے نہیں ہے, یہ گنبد کی صدا ہے، جیسی آواز دو گے اس سے زیادہ سنو گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے، اب قرآن مجید فرقان حمید پر آپ ذرا غور فرمائیے، قرآن مجید حضرت سیدنا عثمان غنی اور ان جیسے دیگر صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب کوئی بھی روایت، میرے بچوں میں بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں، اب کوئی بھی بات کسی بھی کتاب میں آئے اگر وہ قرآن کے مطلب ہی کے موافق ہوگی تو کتاب کو ہم چومیں گے، لیکن قرآن کسی کو اچھا کہہ رہا ہوگا اور کتاب اس کی برائی بیان کر رہی ہوگی آگے چل کر، تو ہم نے ان کتابوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کا کلمہ پڑھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میچیور ہو جائیں، میچیور سنی میچیور ہو جائیں. صحابہ کے آگے کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا، خدا نے ان کا دفاع اپنے کلام سے کیا ہے، اس بات کو یاد رکھیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تبری اٹھانے کی، تاریخ تبری سنیوں کی ہے. ہم نے کہا سنیوں کی ہو تو کیا ہوا، اس میں لچر بازیاں بھی ہیں، ٹھیک باتیں بھی ہیں، تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے. یہ کھل کے سن لیجئے، الوداعیہ آپ کی کتاب نہیں ہے، فلاں تاریخ کی کتاب سنیوں کا نہیں ہے. میں نے کہا کوئی تاریخ سنیوں منیوں کی نہیں ہوتی، تاریخ میں ہر قسم کا راوی آ جاتا ہے، ہر قسم کی بات آ جاتی ہے، اتھارٹی ہے قرآن. تم تاریخ کی بات کر رہے ہو، ہم تو رسول اللہ کی طرف منسوب قول جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو حدیث بھی جب مانتے ہیں جب وہ قرآن کے موافق ہوتی ہے. اگر قرآن کے موافق نہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات قرآن میں ہو اللہ نے منع کی ہے رسول اس کو جائز کہہ دے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا، توجہ سنو، کہ میرے بات تم میری باتوں کو ایسے دیکھو گے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں. اتنی حدیثیں تمہیں لوگ بتائیں گے، لیکن میری حدیثوں کو لا کر تم قرآن پر رکھنا. اگر قرآن اور میری بات مل جائے تو وہ میرا قول ہے، لیکن میری بات جو میری طرف منسوب کی گئی ہے اور وہ قرآن کی کسی بیان کردہ بات کے خلاف ہو تو وہ میری بات نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، میں تو نبی ہوں اور بات وہی کرتا ہوں، پابند اسی کا ہوں جو اللہ نے مجھ پر اتارا ہے اور میں اسی کی تبلیغ کرتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ اندازہ لگائیے، جب رسول اللہ کی طرف منسوب قول کے لیے قرآن کو حجت مانا جاتا ہے تو ابن عطیہ راوی آ گیا، فلاں راوی آ گیا، فلاں راوی آ گیا. تو میچور ہو کر میرے بچوں سن لو، تبری ہمارے نزدیک حجت نہیں، تاریخ کی کتابیں حجت نہیں، حجت قرآن ہے. تاریخ جب ہمارے سامنے آتی ہے ہم دو طریقے سے اس کو اتھینٹک کر سمجھتے ہیں، توجہ. ایک تو اس کو نیریٹو، جو اس کو بیان کرنے والے راوی ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا دشمن ہے یا دوست رہا ہے. اگر صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والا کالا رہا ہے تو پھر تو ہم وہ تو بات ہی اپنے گھر کی کرے گا، تو ہمارے لیے عجت ہی نہیں ہے. لیکن اگر بات کرنے والا بھی ٹھیک ہے، یہ تو پورا ہو گیا. اب آگے بات ٹیکسٹ کی، متن کی. ایک ہے میں بیان کر رہا ہوں، ایک پہلے آپ مجھے ٹٹولیں گے، پھر جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ٹٹولیں گے. اگر ایک بندہ صحیح ثابت ہو بھی جائے اپنی بائز گرافی میں کہ ٹھیک آدمی ہے، لیکن جب وہ بات کرے تو وہ بات قرآن کے خلاف جائے تب بھی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا تاریخ حجت نہیں، حجت قرآن ہے. قرآن کے معاملے میں جو چیز تفسیر اس کی انٹرپریٹیشن بنے گی ہم اس کو قبول کریں گے، اسی کو سنت کہیں گے، اسی کو اجماع کہیں گے. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب آئیے یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، حضرت عثمان غنی کا بہت حساس ایشو ہے اور ہم اہل محبت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھے کہ تم مجھ سے بخشش لینے آئے ہو لیکن جن سے میں پیار کرتا تھا لوگ منہ بھر بھر کے ان کو گالیاں دے رہے تھے، اور تمہیں اپنی نفل نمازیں اور تسبیحاں یاد تھیں. تسبیحاں منع نہیں، اچھی بات ہے. نوافل منع نہیں، استغفر اللہ، نوافل کی توہین نہیں کر رہے، اچھی بات ہے. لیکن وہ چیزیں مقبول کیا، نوافل کیا ہے؟ فرض مقبول جب ہوں گے جب عزت صحابہ ہوگی، ہمارے کلمے جب مقبول ہوں گے جب محبت اہل بیت ہوگی. محبت اہل بیت، حضور کے گھرانے سے محبت اور حضور کی صحابہ کی عزت کے بغیر بندے کا کلمہ ٹوپی نماز مقبول نہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کل تو جناب لوگوں کی نالج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے میں آپ کو کوئی اپنا مرید بنانے کے لیے نہیں، ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں جو بات غلط لگے آپ پوچھیے کہ جناب بات آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ اصول ہے، جب تک پرنسپل طے نہیں ہوں گے آگے ٹولز اور مسائل وہ طے نہیں ہو سکتے. پہلے بات طے کریں کہ بات کس کے بارے میں، اگر بات اس کے بارے میں ہے جس کی بائیوگرافی قرآن نے ڈسکس کر دی ہے، تو جس کی بائیوگرافی قرآن میں آ گئی تو اب تبری کی ضرورت نہیں اور تاریخ کی ضرورت نہیں. تاریخ میں مجھے اور آپ کو پرکھا جائے، کیونکہ میرا اور آپ کا ذکر قرآن میں نہیں آیا،
لیکن جس کا ذکر آ گیا اگر برائی میں آ گیا تو تاریخ اس کو اچھا کہے گی نہیں مقبول، اور قرآن نے اس کو اچھا کہہ دیا، تاریخ مل کر بنڈل بازیاں اور جھوٹی روایتیں اور مثل انڈین فلم کے کہانیاں بنا رہی ہوگی، ہندوستان کے کہانیاں بنا رہی ہوگی، تو وہ چیزیں مقبول نہیں، کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ مل کر کہیے کیا ہے، بولیے قرآن. اب دیکھیے ان حضور کی سیرت مبارکہ میں چند واقعات بڑے اہم ہیں میرے بزرگوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑے اہم ہیں. ایک حضور کا اعلان نبوت بڑا اہم ہے، اس وقت جو لوگ جڑے ہیں، کیونکہ سرکار تنہا ہیں بظاہر اور سارے مکہ کے مشرکین ایک طرف، اس وقت جو لوگ آئے ان کا بدل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حضور کا ساتھ دینا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اپنی عزت کو نیلام کرنا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آئے، ان کی دعوت پر عثمان غنی آئے، حضرت عمر آئے، حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اول المسلمین میں سے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. تو وہ جتنے لوگ جو مہاجرین ہیں جو ہجرت سے پہلے آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بار بار یہ مسئلہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ کے محلے میں ایک بندہ ایک بات سچ کر رہا ہو، لیکن اگر کوئی جماعت ایسی آپ کے محلے میں طاقتور ہو کہ جو اس کے مخالف ہو، آپ گھر میں گھس کر کہیں گے بات تو سچ کہہ رہا ہے لیکن باہر نہیں کہیں گے ورنہ ہمیں مار دے گا کوئی. اب سارا مکہ ایک طرف تھا اور حضور تنہا بات کر رہے تھے کہ یہ بت غلط ہیں اور اللہ ایک ہے، تو اس وقت عام خالی جیب والے بندہ نہیں آیا، وہ بندہ آیا جس کے گودام مال سے بھرے ہوئے تھے ابوبکر صدیق. تو یہ مال کے لیے آ کر کیا کریں گے، مال تو پہلے تھا، اگر مال کی پرواہ ہوتی تو اسلام نہ لاتے کہ یار کاروبار رک جائے گا، بزنس رک جائے گا، لوگ تعلقات برادری سے باہر کر دیں گے. کامن سینس ہے، کیا بنڈل بازیاں تم حضرت ابوبکر کے لیے کر رہے ہو، کامن سینس ہے. اگر مال کے لیے اسلام لایا تو کس کو پتا تھا کہ آگے مال آئے گا، اس وقت حضور اعلان کر رہے ہیں، اس وقت تو مال کچھ بھی نہیں تھا، سرکار کی ذات مبارکہ تنہا تھی، آپ کے ساتھ جہاں ایک جانب علی جڑ رہے ہیں تو دوسری جانب ابوبکر جڑ رہے ہیں. کامن سینس ہے یار، کس طرح آپ تاریخوں کو اٹھا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ بندہ کسی کا ہوتا ہے مال کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس وقت تو حضور کے ساتھ جڑنا تو مال کا بھی جانا تھا اور جان کا بھی جانا تھا، اور جو جا رہا ہے وہ کوئی خالی جیب نہیں، وہ خود پہلے سے بہت بڑا بزنس مین ہے، تو بزنس مین ایسے کام تھوڑی کرے گا جس سے اس کا کاروبار برباد ہو. تو پتا چلا یہ سودے جیب کے نہیں دل کے تھے، صاف سی بات. اور یہ اتنا بڑا الزامی نہیں تحقیق کے جواب ہے، یہ رات بھر بھی اگر رائی کا پہاڑ کھڑا کرے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا بلانا ڈمبانا، یہ ایک جو بات ہے نا اگر دل پر لگ جائے اور بندے کے دل میں اگر رتی برابری بھی انصاف ہو، وہ کہے گا یہ بات جھوٹ کر رہا ہے، ابو بکر واقعی میں صدیق ہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین ان کے چچا نے ان کو کتنا مارا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، بڑے خاندان کے تھے، بنو امیہ کے تھے، بڑے خاندان کے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچزاد ہیں، آگے عرض کروں گا، اوپر سے رشتہ ایک ہی ہے، خاندان ایک ہی ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، یہاں کی بچیاں وہاں بیاہی گئی، وہاں کی بچیاں یہاں بیاہی گئی، بنو امیہ. تو میں نے کہا تیری برادریوں میں پھڈے موجود ہیں، وہاں تو جب برادریوں میں شادیاں ہوئی ہیں اور آخری دور تک ہوتی رہی ہے تو تو کیا بات کر رہا ہے بنو امیہ، بنو امیہ کون ہے، حضور کا خاندان ہے، سرکار کی زوجہ مبارک ام حبیبہ، آگے عرض کروں گا کون ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. اب آپ دیکھیے تو کون ہے بنو امیہ، بنو امیہ کون ہے، ہیں تو ساری قریش نا، اوپر سے سارے قریش. یہ الگ بات ہے کہ بنو ہاشم کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، یہ الگ چیز ہے، جو مرتبہ اللہ نے بنو ہاشم کو عطا فرمایا ان کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایڈمنسٹریٹر زمانہ جاہلیت سے ہی بنو امیہ کے پاس رہا، آگے میں عرض کروں گا اس پر. لیکن بنو امیہ کی جب ہم بات کریں تو یزید کی طرف داری نہیں ہے، میں بارہا اس مسئلے کو ذکر کرتا ہوں، جب بنو امیہ کی ہم بات کریں تو ہمیں عزت عثمان غنی کا پاس ہوتا ہے، اور جتنے اہل ایمان ہیں ان کا پاس ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی. تو لہذا اگر آپ تان کریں گے تو بات کہاں تک جائے گی، کہ جی آپ بنو ہاشم کی بات کر رہے ہیں، ایسی بات بنو ہاشم کی آپ بات نہیں کر رہے. تو میں نے کہا جب بنو ہاشم نے اپنی بیٹیاں اس خاندان میں دی تو ان کی بات کرنا انہی کی بات کرنا تو ہے، اور کیا ہے، اور ان کی بچیاں یہاں بیاہی گئیں جو رشتے ہوئے خاندانی. اب آپ ذرا توجہ کیجیے، تو پہلی چیز میرے دوستو بزرگ اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھیں، پہلی چیز اعلان نبوت، یہ حضور کی زندگی مبارکہ 23 سال کے اندر جو بہترین حق کو سمجھنے کے معیار ہے، اعلان نبوت ایک، اس وقت آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں. ایک دوسری چیز جب حضور نے ہجرت کی, حضور نے ہجرت دشمنی کا ایک علل اعلان تھا اور سب کچھ چھوڑ کر ادھر جانا تھا. ایک پھر ابو بکر صدیق وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے, بستر پر سرکار مولا کائنات کو سلایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے. توجہ ہے, دونوں فضیلتیں ایسی ہیں کہ ہم جیسے نکمے لوگ کیا بیان کریں. وہ تو ایسی ہے کہ بندہ دیکھے تو اس کی ٹوپی گر جائے, یہ مقام اتنا بلند ہے, لیکن کالے کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتا نہیں, بستر پر لیٹے اس میں فضیلت زیادہ تھی. میں نے کہا جو بستر پر لیٹے اس فضیلت کا فرشتے مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ اتنی بڑی فضیلت تھی. لیکن میں بولتا ہوں اگر تو یہاں پر چھیڑخانی پر آتا ہے تو بات سن. فضیلت کے مرتبے اپنے جگہ پر بار بار ہم عرض کرتے ہیں. میرے آقا و مولا سرکار اسد اللہ الغالب مولا کائنات کا حضور کے بستر پر لیٹنا کتنی بڑی شان, سرکار کی ہری چادر کو لے کر اپنے منہ پر رکھنا کتنی بڑی شان, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو لوگوں کی امانت رکھی ہوئی ہے اس کا محافظ بننا کتنی بڑی شان, دوسرے دن بیان کرنا کتنی بڑی شان. لیکن جو حضور کی دیوی امانتوں کا محافظ بنے اور جو خود حضور کی جان کا محافظ بنے, آپ غور کریں, یہ تقسیم ہم معاذ اللہ ہمارے دل میں خطرہ بھی نہیں گزرتا کبھی. الحمدللہ الحمدللہ, خطرہ ہم اہل سنت خطرہ بھی نہیں گزرتا کہ کسی ہستی کے لیے بے ادبی کا شائبہ آ جائے. اس وقت اللہ ہماری نیتوں کو جان رہا ہے, لیکن ہم وہی بات کر رہے ہیں جس بات پر حضرت علی خود حضرت ابو بکر کی تعریف کرتے تھے. مولا کسی چیز کو پسند کرے تو ہم اپنے باپ کی اور مولا مرتضیٰ کی بات کو مانیں گے یا جو ان کو پسند ہے اس کے خلاف بات کریں گے؟ باپ کے مطلب کے خلاف بات کرے تو باپ بچے کو گھر میں نہیں گھسنے دیتا. تو یہ تو سیدوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ وہی جملے کہیں کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ اور ان کے خاندان نے ہمیشہ کہا ہے, تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور باپ بھی راضی ہو جائے. یہ لازمہ ہے. اب آپ دیکھیں ہجرت, اعلان نبوت بڑا خطرناک مرحلہ تھا. کس حوالے سے؟ دنیا کے حوالے سے. اعلان نبوت حضور نے فرما دیا, خطرناک بائیمانہ کہ کون نے اپنی جان خطرے میں ڈالے, لیکن جو لوگ آئے ان کے مخلص ہونے میں کیا شک ہو سکتا. ہجرت, ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر فرمایا تھا وہ مارکا تین, چوتھا ہے صلح حدیبیہ چار. یہ اہم ترین, یہ بولیے, یہ اہم ترین, یہ وہ اہم ترین نکات ہے. اس میں جو جو صحابہ شریک ہوئے بعد والے ان کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے, اتنی بڑی فضیلت دی ہے آپ. اب آپ دیکھیے قرآن مجید کیا ذکر کرتا ہے. میرے سامنے سورہ فتح ہے اور اس کو ذرا اس حوالے سے حضرت عثمان غنی کی ذات مبارکہ کا تجزیہ آپ کریں, یہ سب آپ کی منقبت میں شامل ہے. سن 6 ہجری کو جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں, سرکار نے خواب دیکھا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ 6 سال ہو گئے حضور کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے, مشرکین مکہ میں آنے نہیں دے رہے, حضور کا اپنا شہر ہے آنے نہیں دے رہے, اور عمرہ کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن سرکار نے خواب دیکھ لیا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہا ہوں. سرکار نکل پڑے, 1400 صحابہ کو لے کر نکل پڑے. سورہ فتح موجود ہے یار, اب یہ سب سے بڑی بات. سرکار نکل پڑے اور جب آپ سرکار چلے اپنے صحابہ کے ساتھ اور تشریف لے جا رہے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر, حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے, مشرکین کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے, مشرکین کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے. یہ کتنی اہم مہم ہے. یہ شیعہ حضرات کے ملا باقر مجلسی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کتاب حیات القلوب جو اردو میں چھپی ہوئی, میں صرف آپ کو بتاتا ہوں, بات آگے بڑی گندگی والی بھی ہے لیکن ایک بات یہاں پر میں واضح کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بیت رضوان کی جانب جو عمرہ حدیبیہ میں واقعہ ہوا اور جناب رسول کریم بقصد عمرہ شریف تشریف لے گئے اور قریش مانے ہوئے یعنی روکنے والے ہوئے اور مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا, اور جناب رسول خدا نے حضرت عثمان کو کچھ پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا تھا. کس کے پاس بھیجا تھا؟ مشرکین کے پاس پیغام دے کر بھیجا تھا. اب مشرکین سارے حضور کے دشمن ہیں, تو حضرت عثمان یہ کہتے تھے کہ حضور میں نہیں جا سکتا, کیسے جاؤں اکیلا, کیسے جاؤں, کوئی 10-15 بندے میرے ساتھ بھیجیں, کوئی تلواروں کا لشکر بھیجیں, حملہ کر ڈالیں تو. توجہ ہے, اس کا صحیح مقصد بیان کیا ہے بخاری میں عبداللہ ابن عمر نے. بخاری شریف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فضائل عثمان غنی میں بیان کیا کہ ایک مصر کے شخص نے اعتراض کیا تھا حضرت عثمان پر اور اس نے کہا تھا کہ حدیبیہ میں عثمان شامل نہیں تھے. تو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, میں بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ بخاری میرے سامنے ہے, ابھی وہ متن میں پڑھ سکتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس مصری بندے کو جواب دیتے ہوئے کہا
کہ ہاں بدر کے اندر اس لیے عثمان نہیں تھے کہ عثمان کے نکاح میں حضور کی بیٹی تھی اور سرکار نے ان کی خدمت کے لیے روکا تھا، لیکن جب بدر فتح ہو گئی تو حضور نے ان کو مال مغنیمت دے کر بدر میں شامل کیا. تو کہا سن اے مصری، حضرت سیدنا عثمان غنی کا، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ بھی سننے کے لیے آئے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اگر بدر میں نہیں آئے تو وہ حضور کے کہنے پر نہیں آئے، جو آئے وہ بھی حضور اللہ کے کہنے پر آئے، جو رکھے وہ بھی اللہ کی مرضی سے رکھے. جواب دے دیا، ٹھیک ہے. دوسری بات اس نے کہا کہ حدیبیہ جو اتنی بڑی سعادت ہے، حدیبیہ ایک پلیس کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، یہ مکہ شریف میں آپ داخل ہوتے ہیں تو حدود حرم کے اندر یہ جگہ ایک ہے حدیبیہ، جو شمیسی کے مقام پر موجود ہے، جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بورڈ لگا ہوا، یہ حدیبیہ کا مقام. یہاں پر ایک خاص بات ہوئی جس کو قرآن نے پوری سورت اتاری اس کے لیے، اور اس لیے کہ اس وقت جو ہونے جا رہا تھا نا، اس میں اللہ کی قدرت نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی پرواہ نہیں تھی، اور اس کا دل پورا اسلام سے بھرا ہوا تھا، نہ اسے اپنے بچوں کی پرواہ تھی، نہ اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ اپنی عزت کی، پورے طور پر وہ حضور کے ساتھ تھے، اگر حضور اشارہ دیں تو ہاتھوں سے جنگ لڑیں گے. تو اللہ کو ان کے دل میں چھپی ہوئی یہ بات جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ یہ فرماتا ہم نے ان کے دلوں میں دیکھا، رائی کے برابر بھی ان کو اپنا خیال نہیں، خیال تھا تو اللہ رسول کا تھا. اللہ نے ان کی شان پوری سورت سورہ فتح اتاری ہے. خامخا کے اتحاد المسلمین نہیں کہ اپنا مقصد پیچھے بغل میں چھری رکھ کر کام کر رہے ہیں، نہ، اللہ نے اتاری، اس ذات نے اتاری کہ جو لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری ہنسی کو نہیں دیکھ رہا وہ، جیسا حضور نے فرمایا اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو حدیبیہ کے مقام پر تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں ہاں حدیبیہ میں عثمان نہیں تھے، لیکن عثمان حضور کے ایلچی، حضور کے سفیر، حضور کے ایمبیسیڈر، حضور کے ترجمان بن کر حضور کے دشمنوں کے پاس ان کے علاقے کے اندر تنہا گئے. اور عبداللہ ابن عمر کے الفاظ بخاری کے اندر ہیں، فرما اگر حضور کی نظر میں مکہ میں بھیجنے کے لیے کوئی اور زیادہ لائق ہوتا تو حضور عثمان کو نہ بھیجتے. حضور نے سارے صحابہ میں اپنا چہرہ گھما کر دیکھا اور فرمایا ایک عثمان ایسا ہے جو ہماری ترجمانی بھی کر سکتا ہے اور اس لائق ہے کہ جب مکہ میں قدم رکھے گا نا تو دشمن اس کو نظر اٹھا کر نہیں نظر جھکا کر دیکھے گا. تو وہ حضور کی عزت بن کر گئے، توجہ ہے، اسلام کی عزت بن کر گئے. یہ جواب دیا، اس مصری کو مطمئن کیا. یا ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے حضرت عثمان کو کچھ پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا تھا، اور یہاں لشکر میں یہ مشہور ہو گیا کہ کفار نے ان کو قید کر لیا، حالانکہ آدھی بات کی شہید کر لیا، یہ بات مشہور ہوئی تھی، لیکن یہ لکھ رہے ہیں قید کر لیا، تو لوگ 50% ہی مان لیا، لیکن مان تو لیا کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ آگے میں قرآن پڑھوں گا نا ابھی، تو پہلے طے کر لیا جائے ایسا ہوا. آپ کہیں گے شاہ صاحب اپنی طرف سے تو نہیں کہانی بنا رہے آپ، میں نے کہا نہیں یہ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قید کر لیا، اس وقت جناب رسول اللہ نے ایک کانٹے دار یا بیر کے درخت کے نیچے اپنے اصحاب کو جمع کیا، ٹھیک ہے، اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ کفار قریش سے جنگ کریں تو بھاگیں گے نہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ خدا مومنوں سے راضی ہوا، خدا مومنوں سے راضی ہوا، تو کیوں بیزار ہوا؟ پھر مان لے راضی ہوا تو پھر کیوں بیزار ہوا؟ اچھا، اس کے بعد کا جو سبق ہے نا وہ میں محرم میں پڑھوں گا، قرض نہیں، کیونکہ بات دوسری طرف جائے گی، بڑی آگے بے ادبی ہے، بڑی سخت قسم کی. یہ انشاءاللہ زندہ رہا تو میں حضرت مولا مرتضیٰ کا جب ذکر کروں گا تو وہاں پر یہ پڑھیں گے. لیکن یہاں سے آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ یہ بات فریقین کے اندر مسلم ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حضور نے مذاکرے کے لیے بھیجا. توجہ ہے آپ کی، غور کر رہے ہیں، یعنی ایک دم لڑائی لگی ہوئی ہو اور دونوں ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے آئے، اور ایک کو کہا جائے کہ آپ جائیے اور دشمنوں جو تلوار ہے انہوں نے نکالی ہوئی ہے اور کوئی موقع وہ جانے نہیں دیں گے، تو جائے گا وہی جو مشن پر قربان ہونے والا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی جب گئے تو خبر مشہور ہو گئی میرے بھائیوں, میں وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن جو قیمتی بات ہے ورنہ کس کے آگے جا کر سنی ہو, اللہ تم کو سلامت رکھے کہ اللہ نے تم میں اب بھی یہ دم رکھا ہے کہ تم صحابہ کی عزت پر دفاع پہرا دے سکتے ہو. تو پھر ان باتوں کو سمجھنا ہے, لمبی تقریر مقصد نہیں, ایک اشارہ دینا ہے میرے بچوں میرے بھائیوں تاکہ آپ اس موضوع پر توجہ کریں, اسکول کالج کے بچے خاص طور پر. تو اللہ رب اب جب بات جب حضرت عثمان غنی چلے گئے بہت ٹائم گزر گیا آئے نہیں, تو بات ایک رومر پھیل گیا, عثمان غنی کو شہید کر دیا, عثمان غنی کو شہید کر دیا, عثمان غنی کو شہید کر دیا. یہ بات جب حضور تک پہنچی نا تو کھلے میدان میں رکھے ہوئے تھے تو ایک کیکر کا درخت سرکار نے اس کے نیچے سب کو جمع کیا, فرمایا آؤ اگر مشرکین نے عثمان کو شہید کیا ہے, حالانکہ ہم عمرہ کرنے آئے تھے لڑنے نہیں آئے تھے, سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد صلح ہوئی ہے جب بازو کی طاقت دکھائی ہے, ایسی صلح نہیں ہو گئی ورنہ وہ صلح کے لیے کہاں تیار تھے, وہ تو کہتے جا یہاں سے کیا کرنے آئے ہو. عثمان غنی کو بھیجا, فرمایا عثمان جا کر صرف اتنی بات کرنا ہے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, لڑنے آتے تو احرام پہن کر تھوڑی آتے, یہ بات آپ نے کرنی ہے, اور تو ایک ایسا شخص ہے کہ جو بات کر سکتا ہے, اور میرے صحابہ میں تو ایک ایسا ہے کہ جسے میں بھیجنے پر میرا دل چاہتا ہے کہ جب تو جائے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تیرے سامنے تلوار اٹھائے, کیونکہ تیرے ٹکڑوں پر پل پل کر ان کی نگاہیں جھک رہی ہیں. جس نے دشمنوں کو بھی پالا یار, اب آپ ذرا غور کیجیے, آپ بات کو ذرا دیکھیے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین جب گئے حضور کی بات کرنے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا, اب خبر ایک مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے سفیر کو مار دیا, یہ تو ظلم ہے, یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اب لڑنے تو ہم نہیں آئے تھے, احرام کی حالت میں آئے ہیں, 1400 تلواریں تھوڑی سی ہیں, لیکن کچھ بھی ہو جائے جائیں گے نہیں, اسی حالت میں مکہ میں گھسیں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں. اب کون اس پر تیار ہو, کوئی یہ کہہ سکے رسول اللہ یہ موقع نہیں ہے, تلواریں نہیں ہیں, گھوڑے نہیں ہیں, تیاری نہیں ہے, احرام نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, واپس چلتے ہیں, تھوڑی تیاری کرتے ہیں, لشکر کو تھوڑا بناتے ہیں, آتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور کرنا کیا؟ سرکار نے کہا مجھے اعتماد دلاؤ کہ تم بھاگو گے نہیں. انہوں نے کہا حضور اعتماد دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کیسے اعتماد؟ سرکار نے فرمایا اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. سب درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا, بلا تشبیہ میرا گندا ہاتھ اس لائق نہیں سمجھانے کے لیے, اپنے دست مبارک کو حضور نے آگے کیا, فرمایا میرے اس ہاتھ پر میرے ساتھ عہد کرو, وعدہ کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور ان مشرکین کے دانت کھٹے کریں گے. ادھر مشرکین کو پتا چلا ارے یہ تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے. عثمان غنی سے کہا کہ جلدی جائیے آپ اور بتا دیجئے کہ ہم تیار ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ ایک بندے کے لیے اتنے آ گئے, ان کے رسول کا رتبہ تو بہت بڑا ہے. اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان کتنے لاڈلے تھے اور سارے صحابہ کے کتنے لاڈلے تھے. صحابہ یہ کہہ سکتے تھے حضور ہو تو عثمان کو شہید کر دیا تو کیا ہوا, تو راہ خدا میں شہید ہوتے رہتے ہیں لوگ. حضور نے فرمایا نہیں ہمارے اعتماد, وہ میری امانت تھی, وہ میری عزت ہے. اس وقت عثمان پر تلوار نہیں اٹھی, یہ محمد رسول اللہ پر تلوار اٹھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت عثمان کے گویا کہ گردن پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا, وہ ہاتھ میری طرف اٹھا ہے, لہذا میری ناموس و عزت کے جو محافظ ہیں, آج میری عزت پہچانی جائے گی عثمان کی عزت سے. ہاتھ بڑھایا میرے آقا نے, سب نے بیعت کی, ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں آپ جیسا کہیں گے ہاتھوں سے لڑیں گے, پتھروں سے لڑیں گے, ان کی تیروں کا مقابلہ کریں گے, بھاگیں گے نہیں. ادھر ان کے تازی ٹھنڈے ہو گئے, لیکن اللہ کیا کہتا, محبوب جنگ ہو یا نہ ہو لیکن جس کا کام آخر میں ہونا تھا انہوں نے ایسا امتحان دیا, کیونکہ امتحان تو ہمارے, امتحان تو تیری اسکول اور تیرے مکتب میں ہوا, سوال ہمارے تھے, اب تو نے تربیت ایسی کر دی کہ انہوں نے پہلے ہی ایسے جواب دے دیے کہ امتحان جواب اور رزلٹ کی تاریخ بعد میں تھی لیکن رزلٹ آج ہم ہی الاؤنس کر دیتے ہیں بس. اور اللہ فرما رہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, پہلا حکم سورۃ فتح آیت نمبر 18, لقد رضی اللہ, تحقیق اللہ راضی ہوا, سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے. جان کیوں دے رہے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے. کلمہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے. زکات کیوں دے رہے تھے؟ روزہ کیوں رکھ رہے تھے؟ یتیموں کا خیال کیوں کر رہے تھے؟ ماں باپ کا ادب کیوں کر رہے تھے؟ اب اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا ہمیں تو کچھ نہیں پتا, لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ اکبر جن کو اللہ نے کہہ دیا ہم ہیں راضی ہوا. جسے قبر یاد ہوگی نا وہ اس بات پر سبحان اللہ کہے گا. کتنی بڑی شان. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن لقد رضی, اس کو دل سے سوچئے گا, فرقہ واریت میں نہیں, فرما لقد رضی رضی اللہ, اللہ راضی ہوا عن المومنین, ان ایمان والوں سے. کون ایمان والے؟ اذ یبایعونک, جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تحت الشجرت, اس درخت کے نیچے. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ کہیں گے جی درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے لیکن دل ادھر ادھر جا رہا تھا. اللہ نے کہا نا کالو ادھر نہیں جا سکتے تھے. فعالما ما فی قلوبہم, اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. یا حضور کے دل کی بات نہیں ہو رہی, صحابہ کے دل, یہ ہم کی جو ضمیر غائب ہے یہ ان کی طرف مخاطب ہے. اللہ فرما رہا ہے دیکھیں ایک ایک لفظ کا, لقد رضی اللہ عن المومنین, بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے. اذ یبایعونک, جو بیعت کر رہے تھے. تحت الشجرت, اس درخت کے نیچے. فعالما ما فی قلوبہم, تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے اس وقت. تو جانا تو کیا ہے؟ تو فرمایا جو دل میں تھا اس لیے تو راضی ہوا. ان کا دل میرے اور میرے رسول کی طرف تھا, ان میں نہ اپنے بچوں کی پرواہ تھی, نہ انا تھی, نہ دنیا تھی, کچھ نہیں تھا. یہ ایسے پارسا ہیں. مجھے بتائیے, دیکھو میرے دوستو, معصوم تو نبی ہی ہوتے ہیں لیکن محفوظ ایسے ہوتے ہیں. معصوم شرعی تو نبی ہوتے ہیں, کیونکہ معصوم بنانے کی ضرورت نبی کو معصوم بنا کر پوری ہو جاتی ہے. نبی کو معصوم بنانے کے بعد پھر کسی کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں رہتی, اس لیے کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جو کتاب جس پر محفوظ کر لیا جائے. عمد و قص سے زم جس سے صادر نہ ہو, جس کی خلوت اور جلوت معتبر ہو جائے, یہ کام نبی کو بنا کر مکمل ہو جاتا ہے. اب آگے دین کی تشریح کے لیے معصوم بنانے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ محفوظ ضرور ہوتے ہیں, اور ایسے محفوظ ہوتے ہیں کہ خدا راضی ہو کر سند دے دیتا ہے. فرمایا اب یہ غلطی کریں گے نہیں, کیونکہ جب میں راضی ہو گیا ہوں تو جس نے غلطی کرنی تھی تو اس سے راضی میں نے کب ہونا تھا. توجہ ہے, کتنے قریب ہیں یہ دیکھیں. توجہ ہے, معصوم شرعی انبیاء ہی ہیں جو صاحب باری شریف نے لکھا, توجہ ہے, اور ملائکہ ہیں, لیکن ان کے تحفظ کی بات آپ دیکھیں, ان سے اس کا امکان ہے, آمدن امکان ہے. بس یہاں سے فرق ختم ہو گیا. وہاں آمدن نہیں ہے, وہاں آمدن نہیں ہے. ولم نجد لہو عزما فنسیا, آدم بھولا علیہ الصلوۃ والسلام. ولم نجد لہو عزما, ہم نے آدم علیہ السلام کے کام میں عزم اور کس نہیں پایا. وہاں کس نہیں ہوتا, یہاں کس کا کس ہوتا ہے. توجہ ہے, وہ چیز ان کے اندر ہے, ارادہ بھی بنتا ہے, امکان ہے, لیکن جب قدرت محفوظ کر لیتی ہے تو فرما پھر گارنٹی دیتی, فرما رضیا. جیسا حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا, عثمان ابھی کچھ بھی کرے اس کو اب کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. بھائی گناہ تو نقصان دیتا ہے, تو فرمایا وہ ہوگا نہیں اس سے. بولو نا سبحان اللہ. تبوک میں سارا معاملہ دے کر, توجہ ہے, یہ عصمت کا مسئلہ بھی پھر عاشق سے سمجھے نا, قریبوں سے آ کر دیکھیں. فرما میرے ماں در رہا عثمان, میرے عثمان کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی, نقصان نہیں دے سکتا کوئی گناہ. اب عثمان کہ عثمان معصوم ہو گئے, فرما معصوم نہیں ہوئے لیکن گناہ ہوگا بھی نہیں اب اس سے. بولو نا سبحان اللہ. جیسا حضور نے فرمایا میری امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, تو کیا معصوم ہو گئی؟ فرمانے اللہ ان کو حفاظت میں ایسے رکھے گا. تو یہ صحابہ اکرام کی شان, ان کی حفاظت ہے. بولیے سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. فرما لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جلدی آگے چلیے, بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے کہ جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, جو صحابہ کے دل میں تھا اللہ نے اس کو جانا. فانزل السکینۃ علیہم, اور ہمیشہ کے لیے ان کے دل کو سکون والا کر دیا. یہ سکینہ کیا ہے؟ یقین اللہ ہے, وہ ایک ہے, مرنا حق ہے, رسول خاتم النبیین ہے, شریعت حق ہے. یہ ہے سکینہ, یہ تسکین, سمجھ رہے آپ؟ یہ مکمل طور پر ان کو کانفیڈنس اور یقین آ جانا اللہ نے فرمایا اب تذبذب کیسے ہوگا، باغ کو دے کر پلٹ گئے تو یہ فانزلہ سکینہ کہاں جائے گا؟ پھر فرما فانزل السکینت علیہم، ہم نے ان کے دلوں میں اس درخت کے نیچے، دلوں پر توجہ کرو رب کے ماننے والوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مسجد گواہی دے گی، اللہ فرما رہا ہے اللہ رب العالمین ہم نے ان کے دلوں میں سکینہ اتارا، واصابہم، اصابہ کا ایک معنی انڈھیلنے کے بھی آتا ہے، جیسا پانی کا مگا آپ بھریں نا اور کسی پر انڈھیلیں تو یہ معنی بھی آتا ہے، اللہ فرماتا ہے واصابہم فتحاً قریبا، ہم نے ان کے دلوں میں اطمینان اتارا اور انہیں جلد فتح کا ہم نے انعام دے دیا۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ بیت رضوان کے لوگوں میں۔ اب اس میں سارے 1400 صحابہ آ گئے، اب اگر آگے کوئی راوی یہ کہے نہیں نہیں وہ تو حضرت عثمان نے یہ کر دیا تھا، حضرت ابو بکر نے یہ کر دیا تھا، ہم نے کہا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فانزل السکینت علیہم، یہ آیت کیا 50-50 ہے یا 100%؟ کہہ لگے یہ 100% ہے، میں نے کہا یہ کنٹینیو مسلسل ہے یا وقتی ہے؟ کہہ لگے کنٹینیو مسلسل ہے، تو میں نے جب کنٹینیو مسلسل ہے تو پھر بات کی بات کیسے مانے؟ یہ بات کنٹینیو ان کی زندگی کے آخری سانس تک کے لیے بیان کر دی گئی ہے کہ لقد رضیا، اللہ راضی ہو گیا ان سے، یہ کنٹینیو ہے بالکل آخری سانس تک۔ اب اس کے بعد آ جا آیت نمبر 25 میں، آپ یہ میں قرآن ہی سورہ فتح آگے پڑھ رہا ہوں، اللہ دیکھے کیا کہہ رہا ہے، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وللمومنین۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت نمبر 18 تھی، اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں آپ آ جائیں، اللہ فرما رہا ہے، جملہ ذرا دیکھیے گا قرآن کے، ایک ایک لفظ دیکھیے گا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول وعلی المؤمنین ایمان والوں پر اتارا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں جوڑ دیا تقوی کے ساتھ، جس کو قرآن اتنے زبردست الفاظوں میں کہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یہ الزما کا معنی باندھنے کے بھی آتا ہے، جوڑنے کے بھی آتا ہے، توجہ ہے آپ کی، لازم کرنے کے بھی آتا ہے، فرما میں نے تقوی ان پر لازم کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، جس پر خدا تقوی لازم کرے وہ فسق کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس نے فسق کیا تو اس آیت کا کیا ہوگا؟ یہ آیت نے بتا دیا کہ 1414 صحابی آخری سانس تک امام التقا اور والنقا تھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ اس کا حقیقت پر مبنی ہے، وجہ پر مبنی ہے، اور یہ ایسی نہیں کہ خام خواہ بات کر دی، وہ رب ہے، اس کی طرف سے وہی بات آئے گی جو حق ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسول اور مومنین کے سینے پر سکینہ اطمینان اتارا دین کے لیے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، جب اطمینان ڈال دیا ہے تو ان کو لازم کر دیا تقویٰ۔ یہ جملہ آپ دیکھیں، اب ساری تاریخ اڑ گئی اس جملے کے سامنے، واللہ اڑ گئی، کوئی مناظرے میں آئے تو یہی آیت کافی ہے، صرف اس آیت کے شرائط مناظرہ سے کوئی نکل کر بتا دے تو ہم مان جائیں اس کو۔ ابھی کچھ دن پہلے خلیفہ بلا فصل پر میں 6 دن میں بھگایا اس کو، ایک کو صرف شرائط مناظرہ میں بھاگ جائے یہاں سے، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہے، بات قرآن سے ہوگی۔ فرما وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، لازم کر دیا اس کے لیے کلمہ تقویٰ، ہم نے تقوی کا معیار اس کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اب تو کہے رشتہ داروں کو نوازا تھا، فلانا کیا تھا، دھمکانا کیا تھا، یہ بات اگر تو کرے گا تو قرآن پھر ان کے لیے تو لازم کر رہا ہے، اور لازم بھی کر رہا ہے وقتی نہیں، کنٹینیو آخری سانس تک۔ میرا تو جی چاہتا ہے ساری رات صرف یہی جملہ میں آپ کے سامنے پڑھتے رہوں کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اس کا وزن آپ کبھی غور کریں، اس کی حقیقت کے قریب کبھی جائیں، اگر ہمارے دل پر ایمان کا اگر ایک نور کی جھلک گزری ہونا تو آپ حیران ہوں گے کہ واقعی میں ہم پر خدا کا رحم ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، خدا کی قسم، ورنہ انہیں ہماری کوئی حاجت نہیں، ہم پر خدا رحم کرتا ہے کہ ہم جیسے گندوں کو پاک کرنے کے لیے ہمیں 4 یار اور 5 تن پاک کا نام لینے کی سعادت ملتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے بخشے بخشائے ہیں، قیامت میں کیا فیصلے ہونے، اللہ نے زندگی میں ان کے فیصلے کر دیے۔ کہتے عشرہ مبشرہ ہم نہیں مانتے، میں نے کہا والزمہم کلمۃ التقویٰ کو تو مانتا ہے، یا 40 پارے مانتا ہے، والزمت، میں نے کہا یہی عشرہ مبشرہ نہیں، یہی کلہم مبشرون، یہ تو سب کی بشارت کے لیے لفظ موجود ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ہم نے ان کو اپنی فرمان برداری سے باندھ دیا ہے. اگر ان میں جھول تھا تو اللہ کے کرام میں کذب نہیں، لا یعنی بیجا تعریف نہیں، اور یہ بات وقتی تھی تو آگے ایڈیشن ہو جاتا، بعد میں ہم ضمانت نہیں دیتے. لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا. آگے کا جملہ آپ سنیے میرے دوست، اس سے بڑی بات اللہ نے کی. آگے کا جملہ ذرا درود پاک پڑھیے، آگے کا جملہ آپ سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے لازم کر دیا، باندھ دیا ان کو کلمہ تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ. تقوی چہرے کا نام نہیں، تقوی دل میں خوف خدا کا نام ہے، دل سے محبت کا نام ہے. اور تقوی کا معنی صوفیہ نے یہ کیا ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. اوہ بولو نہ سبحان، تیرا مالک تجھے وہ کام کرتا ہوا نہ دیکھے کہ تو لوگوں کے سامنے بات کچھ کرے اور تنہائی میں کچھ کرے. فرمایا جس کی تنہائی، جس کا ظاہر اور تنہائی ایک ہو، وہ متقی ہے. آج میں آپ کو متقی کہیں، کہوں داڑھی کو دیکھ کر، آپ میرے جبے کو دیکھ کر مجھے متقی کہیں، یہ سب حسن ظن ہے، قطعی نہیں. قطعی اگر کوئی متقی ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے. یہ حفاظت، بولو سبحان اللہ. آگے، یا اللہ یہ کیا بات ہے ایسی محبت میں، یا اللہ یہ کیسی بات کہ ان پر تقویٰ لازم ہو گیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ارے وہی تو اس کے مستحق ہیں. ایک ایک جملہ دیکھا کیسے باندھ کر آیا قرآن میں. اب کیا رہے گی تبریک، کیا رہے گا کمی، اور ان تاریخوں کی اوقاتیں کیا رہے گی، اور کہاں رہے گا مجلسی جو جھوٹ بول بول کے یہاں پر طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ہم نے کلمہ تقوی ان پر لازم کر دیا. وَكَانُوا، وہ سارے کے سارے تھے، أَحَقَّ بِهَا، اسی تقوی کے لائق، وَأَهْلَهَا، وہ اسی کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے. فرمایا اگر ہم کس کو متقی کہیں تو وہ صحابہ واقعی میں اس کے حقدار تھے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا، ہم نے کہہ دیا. مجھے بتاؤ، اس لیے قرآن جب تک رہے گا کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، بشرطے کہ بندہ مسلمان ہو، بشرطے کہ بندہ. آگے اللہ فرماتا ہے، دیکھو میرے دوستو بزرگو، اب یہ تیسری آیت سورہ فتح ہی سے، پہلے ہم نے پڑھا آیت نمبر 18، توجہ ہے، اس میں عثمان غنی کو ٹٹولو. کیونکہ آپ کہیں گے کیوں، میں نے کہا اس لیے پوری صلح حدیبیہ سے متعلق، بیت رضوان سے متعلق ہے. اب بیت رضوان میں سارے صحابہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، بیت رضوان میں سارے صحابہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بات حفاظت کی بتا دی گئی ہے کہ دیکھو اگر کوئی چیز سرزد ہو جائے نا تو حفاظت ایسی ہے کہ پھر ہم اس پر رکنے نہیں دیتے ان کو. بولو سبحان اللہ. اگر کوئی چیز سرزد ہو جائے، بچے بیٹھے ہیں میں کھل کر بات کروں گا تو پھر مضمون ایک گھنٹہ اور بڑھ جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ، اگر کوئی چیز سرزد ہو بھی جائے نا تو وہ اس پر جمتے نہیں، جمتے نہیں، بلکہ ایسا رجوع کرتے ہیں کہ پہلے سے بڑا مرتبہ ہمارے وہاں پاتے ہیں. فرمایا یہ کام ان سے کراتے اس لیے ہیں تاکہ رجوع میں شدت آئے اور پہلے سے بڑی بزرگی پائیں. توجہ ہے آپ کی، یہ ہے حفاظت کی. اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن تیسری جگہ پر سورہ فتح میں ڈسکس کر رہا ہے، آیت نمبر 17، آیت نمبر 26، اور میرے دوستو اب آئیے آیت نمبر 29. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، اب دو آیتوں میں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ اسی وقت تک کی بات ہے. اب دیکھیں کنٹینیو چل رہا ہے، 17 26 29. اب 29 پہلے آتا ہے یا 17 پہلے آتا ہے، بولو. تو 17 میں اللہ رب العالمین جل والا نے یہ بات کہہ دیا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، آیت نمبر 18 میں کہہ دیا ہم ان سے راضی ہو گئے، ان کے دل کو دیکھ لیا، ان پر سکینہ اتار دیا، فتح کی بشارت دے دی. آگے کیا ہوا، پھر آگے یہ کہہ دیا کہ پھر ہم نے ان پہ تقویٰ لازم کر دیا اور وہ اس کے مستحق تھے، واقعی میں وہ اس کے مستحق تھے کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیاہ و مماتی رب العالمین، اور وہ اس کے مستحق ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ اللہ کو اللہ کہہ سکیں. اللہ، وہ جھوٹے نہیں، وہ اس بات کے مستحق ہیں. یہ کلمہ ان کے منہ سے جشتا ہے ایاک نعبد، اگر بات میری سمجھ رہے ہو آپ، یہ کلمہ انہی کے منہ پر جشتا ہے وہ ایاک نستعین، یہ کلمہ انہی کے منہ پر جچتا ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ تو بہت پڑھیں گے لیکن انہوں نے اپنے الہ الگ الگ بنائے ہوئے ہیں, مال کو حرام مال کو. یہ وہ تقوی کے لوگ ہیں, جب مجھے خدا کہتے ہیں تو ان کی شوق کی معراج بھی میری بارگاہ میں ہوتی ہے, ان کا ظاہر بھی میرے سامنے ہوتا اور میرے علاوہ ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتا, کسی کا گزر نہیں ہوتا. یہ میرے محبوب کی صحبت نے ان کو منج دیا ہے. اس لیے کلمہ پڑھنے کے حقدار بھی یہی ہیں, کیونکہ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی چاہت کو آگے رکھا جائے. فرما اس مرتبے پر اگر جس نے الہ مانا ہے ہمیں تو رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ نے والے جو انبیاء کے طریق پر تھے. اب آئیے آگے آیت نمبر 29 کے اندر, قرآن کنٹینیو کرتا ہوں. ادھر کہہ دیا راضی ہو گیا, ادھر پھر آگے شاہ فرمایا تقوی کو لازم کر دیا, یہ مستحق تھے. کسی کے ذہن میں سوال آ جاتا کہ یار یہ شاید اس وقت کی بات ہے, لیکن آیت نمبر 29 بتا رہی ہے کہ یہ کنٹینیو ہے اور کنٹینیو ہی ہے. اگر یہ آیت نہ بھی اترتی تب بھی یہ مسلسل ہے, وقتی نہیں, وقتی نہیں. اگر وقتی ہوتا تو آیت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. آگے اللہ کا کلام اس کی وضاحت کرتا کہ یہ اسی وقت کے لیے بات کے لیے ہمیں نہیں, ہم نہیں بات کر رہے ابھی تک کی بات, آگے نہیں بات کر رہے. لیکن جب یہ بات نہیں کی, توجہ ہے, جب بات نہیں کی تو اس میں وہ حفاظت ان کے اوپر. لیکن یہاں پر دیکھیں اس آیت نے مضمون کو واضح کیا اور کس طرح کہ یہ چیز عارضی نہیں, وقتی نہیں, ہمیشہ وہ تقوی پر رہیں گے اور ہمیشہ ان کے دل سے اللہ راضی رہے گا. وہ کیسے؟ آیت نمبر 29, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء الکفار, کافروں پر شدید ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بہت نرم ہیں. پتا چلا جمل بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو, سفین بھی اب سمجھ میں آ جانی چاہیے, کیونکہ جو بغض ہے وہ یہاں ہے نہیں. اگر جمل اور سفین بغض تھا تو رحماء بینہم کہاں جائے گا؟ توجہ ہے, اس لیے آپ نے پکڑنا صحابہ کے لیے قرآن کو ہے. توجہ, اب فرمایا کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ اشداء الکفار رحماء بینہم, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر شدید ہیں, آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں. آگے اللہ اتنا پیار کرتا ہے, فرمایا تراہم, تو ان کو جب دیکھے گا نا, کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, کون ہے جو کافروں پر شدید ہیں, ارے بھائی کون ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں, تو اللہ کہتا چلو پھر میں ان کی نشانیاں فزیکل بتا دیتا ہوں. تراہم, جب تو ان کو دیکھے گا, رکعاً وسجدا, سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے. جب بات ہو گئی والذین معاہ اشداء تو بات ختم. لیکن آپ دیکھیں ایک ایک چیز کو کھول کے بتانے سے مراد یہ ہے کہ رب چاہتا کیا ہے, کہ لوگوں کے دلوں میں رائی کے برابر بھی ان کے لیے برائی نہ آئے. زبان پر آنا تو بہت بڑی بات ہے, دل میں خطرہ نہ گزرے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں. تراہم رکعاں, تراہم رکعاں وسجدا, فرمایا وہ انہیں تو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور گڑ گڑا کر اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے. اچھا, اور یا اللہ یہ تو لوگ سجدے میں جاتے ہیں, آگے اللہ مزید کہتا ہے سیماہم, ان کی ایک اور نشانی ہے. سیماہم ہی نہیں, ہم ان سب کی ایک اور نشانی ہے. سیماہم فی وجوہہم, ان کے روشن چہرے کو تو دیکھے گا. سیماہم, دیکھو کیسے پیار کا کلام ہے یہ, یہ شان ہے یاروں کی. ایسے نہیں دیوانی ہے دنیا صحابہ کی, ایسے نہیں ان کی عزت کو سلام کر رہی ہے. دیکھو اللہ کیسی, کیونکہ ہمارے نزدیک لائق عزت کون ہے؟ ان العزت للہ جميعا. آپ مجھے بتائیے آپ کسی کی عزت کب کریں گے؟ جب کسی آپ کی نظر میں جو عظمت والا ہے وہ اگر کسی کو حیثیت دے گا تو آپ کہیں گے ہو یہ بڑا عزت والا ہے یار, انہوں نے ان کو عزت دی ہے. تو اللہ ہی تعظیم کا مستحق ہے, اصل تعظیم کا, بڑائی اسی کی سزاوار ہے. لیکن جو بڑھ بڑھ کر اپنے بندے ہونے کے باوجود ان کی تعریف کرے تو پھر سنی کی نگاہیں جھک کر زبان ان کی منقبت نہ پڑے تو کرے کیا. فرمایا کہ ان کو تو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, اللہ سے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرتے ہوئے. سیماہم, سیماہم ان کی نشانیاں. سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں کی نشانیاں کیا ہے؟ من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے داغ ہوں گے. کثرت سجدہ، اور رات کو طویل سجدے میں پڑھنے کی وجہ سے کثرت سجدہ سے ان کے چہروں پر گویا کہ اثر موجود ہوگا، نشان ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں میرے بندو، ذالک مثلہم فی التورات، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا تھا. ہم نہیں کرتے، ہم رضی اللہ نہیں کہتے. تو میں نے کہا تیری حیثیت کیا ہے؟ رب کہتا ہم تو تورات میں بھی پہلے سے کر رہے ہیں، قرآن میں بھی تھوڑی کیا ہے. فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی صفت تورات میں بھی بیان کی ہے اور یہ شان ان کی انجیل میں بھی بیان کی ہے. اب شان ساری آ گئی. اب اللہ رب العالمین نے ایک شک نکالا یہاں پر، بات کو سمیٹتے ہوئے بات کو سمجھیے آپ، شک نکالا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ وقتی ہے، عارضی ہے. بات مکمل ہو گئی نا، جب اتنی بڑی تعریف ان کی ہو گئی ہے لیکن اللہ کا کلام ختم ہی نہیں ہو رہا، ان کی شانیں موقوف ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ منقبت میں جب تک نتیجہ نہ آئے، ان کے مقام کی اصل نہ بتائی جائے تو لوگ شک میں ہو جائیں گے. جب بتا دیا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور یہ کفار پر شدید ہیں، مسلمانوں پر رحم کرنے والے ہیں، اور یہ رکوع اور سجدہ کثرت سے کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے والے ہیں، چہرے ان کے چمک رہے ہیں سجدوں کے داغوں سے، ان کا ذکر تورات میں ہو گیا، انجیل میں ہو گیا، اللہ فرماتا نہیں نہیں نہیں، اب بھی شیطان تمہیں گمراہ کر سکتا ہے کہ شاید یہ وقتی ہے، بعد میں پتہ نہیں ان کا خاتمہ کیسا ہوا ہو، یہ تمہارے ذہن میں شیطان ڈال سکتا ہے. تو اب اللہ بات ان کے خاتمے تک کی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ بات بھی علمی بن کر لوگوں کے دماغ پر بھاری ہو سکتی تھی. اللہ مثال لا رہا ہے، آپ ذرا سمجھیے، بلا تشبیہ. بچہ جب کوئی اہم مضمون سمجھ نہیں پاتا نا، تو استاد پہلے کہتا ہے بیٹا فار ایگزامپل. وہ کہتا ٹیچر آپ ایگزامپل کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ بات جو ہے ڈیفینیشن جو ہے تجھے سمجھ میں آ جائے. اگر ڈیفینیشن خود اتنی ہارڈ اور سخت اور مشکل ہے، اگر وہ پڑھ دوں بات قیمتی ہے، تیرے دماغ میں گئی نہیں تو معاملہ فضول، علم کا بھی مذاق اور تیرا بھی ٹائم خراب. تو ایگزامپل اس لیے لاتے ہیں تاکہ دماغ پہلے تیار ہو جائے، پھر تجھے پتا چلے واہ کیا پڑھایا میں نے یار. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ اگر، توجہ کرنا، اللہ فرماتا سورہ بقرہ میں، اگر میرے بندے حق کو سمجھنے کی طرف آئیں، اور وہ چاہتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کتنا پیار کرتا اپنے بندوں سے، توجہ کرو، فرما اگر میرے بندے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق کو جانیں، لیکن ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہمارا علم اتنا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر اگر میرے بندوں کو مجھے مثال دے سے سمجھانا پڑے نا، اور وہ مثال مچھر جیسی کی بھی ہو، تو اللہ شرم نہیں کرتا اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے مچھر کی مثال دینے پر بھی. سورہ بقرہ میں ہے نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت پر لانے کے لیے مچھر کی مثال دے، اور مچھر کی مثال سے اگر وہ کوئی بات سمجھ سکے تو اللہ مچھر تک کی مثال دیتا ہے، اور دیتا جب ہے کہ جب بات اہم ہو. جو بات اہم نہ ہو اس پر ایگزامپل کی کیا ضرورت، جو بات جلدی سمجھ میں آ جائے اس پر ایگزامپل کی کیا ضرورت. اب یہ جو تین آیتیں میں نے پڑھی نا، تو شاید کوئی کہے یار پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے ہم بیکاروں پر رحم کرتے ہوئے مثال آخر میں دے دی. فرما میں تمہیں مثال سے بتا رہا ہوں کہ میں نے ان جگہ جگہ پر جو ان کے ترانے میرے کلام نے بیان کیے نا، یہ ہے کون؟ جن کو علم دیا وہ تو راتوں کو چیخیں مار مار کر ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو نہیں سمجھ پایا ہے اس کو مثال سے بتاتے ہیں کہ یہ ہیں کون جو مصطفیٰ کے یار ہیں. سمجھ گئے؟ اب اللہ فرما رہا ہے آؤ میں مثال دوں. کیسی مثال یا اللہ؟ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، وہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، ان کو مثال اگر آسمان کی دی جاتی تو کیا سمجھتے؟ لیکن اللہ کیسا کریم ہے، مثال بھی وہ دے رہا ہے جس کو وہ ہر جگہ پر خود فٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. بولو نا سبحان اللہ. مثال بھی وہ دے رہا ہے، کیا مثال ہے؟ فرما کا زرع، جیسے ایک کھیتی. دیکھو ساری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے شدید ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں، بہت زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کے فضل اور رضوان، اللہ کی رضا مانگنے والے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ سجدے کے داغ سے گویا کے اثر سے چمک رہے ہیں. ان کی مثال ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے, ان کی شان ہم نے انجیل میں بیان کی ہے, اور جان لو کہ ہم نے ان کے سینے پر سکینہ اتارا ہے, ان کو تقوی کے ساتھ باندھ دیا ہے اور یہ اس کے مستحق تھے. اور اس بات کو بھی جان لو کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے جو بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. اللہ نے دیکھا ان کے دلوں کو تو دل صاف تھے, تو اللہ نے ان کے دلوں پر گویا کہ سکینہ اتارا ہے اور ان کو فتح کی بشارت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی ہے. یہ ساری بات اللہ نے کر دی نا. اب بھی اگر سنی کہے کہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو اللہ کہتا پھر سمجھ لے. فرما دیکھ کس زرعین, بات مکمل ہو گئی. کوئی شفیق استاد ہوتا نا تو اس کو بچہ کہتا ہے بات اچھی تھی لیکن تھوڑا اور آسان کر دیں گے, تھوڑا اور آسان کر دیں گے. کیونکہ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے, میری بھی بچی, اور میں چھوٹوں بچوں سے اکثر بات کرتا ہوں, ان کے سامنے بات کرتا ہوں, وہ ایک بات ابھی میں نے کی نہیں 50 سوال لے آتے ہیں. میں نے کہا بات مکمل, ان کا پہلے یہ سمجھاؤ. تو میں نے کہا واقعی میں بات سمجھنے کا مزاج بچے کا ہونا چاہیے کہ جس اینگل سے وہ دیکھ رہا ہے اس کو آپ نے مطمئن کر دیا تو آپ کا بھی یقین مضبوط ہو جائے گا اور کسی کو آپ سمجھا بھی سکیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میٹرک والے کو پڑھانا کمال نہیں, نرسری والے کو پڑھانا کمال ہے, کے جی والے کو حافظ قرآن پڑھانا کمال نہیں. قاری صاحب سے پوچھیے الف با تا سا اور ہجے کرانا کتنا کمال ہے. بخاری شریف کمانا پڑھانا کمال نہیں ہے صرف اور نو کہ جب بچہ دماغ کھا جاتا ہے. بات بالکل واضح, پھر کہتا ہے ایک سوال, پھر کہتا ہے ایک سوال, پھر کہتا ہے ایک سوال, تو اس کو سوال سے نہ روکو, اس کو کرنے دو. اور کرنے کے بعد وہ مطمئن ہوا تو پھر پوچھے کیوں ہوا. ہمارے استاد صاحب تھے نانا رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ہم کہتے تھے سید و فاضل کے شاگرد ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. وہ کلیوبی ہمیں پڑھاتے تھے, کلیوبی. کلیوبی عربی کو سیکھنے کے لیے کتاب حکایت کی, ایک لائن نہیں پڑھتے, ایک لفظ ہم پڑھتے تھے صرف. تو اس کو کہتا تھا یہ اس پر زبر آیا کیوں ہے, اس صحیح جواب دینے کے بعد بھی کہتے تھے جب تک ہم مکمل یقین سے اس بات کو نہ مانے تو آگے عبارت چلنے نہیں دیتے تھے. ایک سطر کے اندر پوری کتاب سمجھ میں آ جائے تاکہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو کہ اگر تو نے اس کو یہ کہا ہے تو کیوں کہا, کیا کہا, کیا دلیل تھی, تاکہ اس میں ایک اعتماد پڑے. ایسے استاد نہ رہے لیکن بچوں کے ساتھ ایسی محنت کرنے سے بندہ خود کامل ضرور ہو جاتا ہے. اب آپ آئیے کہ اس میں کوئی آسانی ہو سکتی ہے, آپ نے اتنی ساری آیت پڑھ کے سنا دی ہے تو اس میں کوئی آسانی ہو سکتی ہے. تو میرا رب شفقت کرتے ہوئے فرماتا ہے ہاں, اب اس بات کو مثال سے سمجھ لو کہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں. اب اس بات کو ہم تجھے سمجھائیں گے کہ ان کو ہم نے کلمے کے ساتھ ملحق کیا ہے. اب یہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے ان سے راضی جو ہوئے اس کا مطلب کیا تھا. اب تجھے بتائیں گے ان کے چہرے جو سجدے سے چمک رہے ہیں وہ اثر سجود ہے کیا. فرما آؤ کزر عین, فرما ایسے جیسے کھیتی ہو. بات مکمل ہو گئی لیکن اب مثال دی جا رہی ہے, توجہ ہے, اب بھی نہیں جاگتے, جاگ رہے ہو, توجہ ہے. فرما کزر عین, کزر عین جیسے کھیتی, اخرج شتاہ جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی ایک چھوٹی سی کومل نکالی. ایک کسان نے بیج پھینکی کھیت کے اندر, کھیت کو تیار کیا اور اس کو جب پھینکا تو اس میں ایک چھوٹی سی کومل نکلی, نکلتی ہے نا بیج سے, اس کو شتاہ. اللہ فرماتا ہے جیسے کھیتی ہوتی ہے نا تو اس میں چھوٹی سی کومل نکلتی ہے پہلے چند دنوں کے بعد. فآزرہ پھر وہ تھوڑی طاقتور ہو جاتی ہے. فستق لزاؤ پھر بہت موٹی تگڑی ہو جاتی ہے. تو جب موٹی تگڑی ہو جاتی فستبا علی سوقی تو پھر اپنی جڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یوجب الزرع دو جو کھیت لگانے والا ہے نا وہ اس پر بڑا خوش ہو کر تعجب کرتا کیا فصل لگی ہے, ہائے 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 سمجھو کیا فصل لگی ہے. لیغیظ بہم الکفار لیکن کافروں کے دل کالے کے جلتے ہی رہتے ہیں. لیکن جو زرع ہے کھیت لگانے والا یوجب وہ اس پر تعجب کرتا ہے اور اس پر بھلی کرتا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیے وہ کزرع وہ کھیت اسلام, کھیت اسلام. شتاہ کومل نکلی اعلان نبوت. فآزرہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, حضرت صدیق اکبر کا دور, کومل نکل گئی شان ظاہر ہو رہی. فاستغلظ فاروق اعظم کا دور جب وہ مضبوط ہو گئی تعریف. فاستوى علی سوقہ جب عثمان و علی کے دور میں اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی. یوجب الزرع تو نبی بھی دیکھ کر خوش ہوئے اور اللہ بھی دیکھ کر خوش ہوئے. بولو کہ واہ یہ تدریجن ہم نے کھڑا کر دیا، لیغیظ بہ الکفار، کفار کے دل جلتے رہے اور مومن خوش ہوتے رہے، مومنوں کے دل خوش ہوتے رہے. اب یہاں پر جواب آ گیا، اگر یہ وقتی تھا تو یہ تسلسل پروسیس اللہ کنٹینیو بیان کر رہا ہے، یہ مسلسل کنٹینیوٹی بتا رہی ہے کہ کومل تھی، اس سے ایک کھیت تھی، کھیت سے کومل نکلی، وہ تھوڑے مضبوط ہوئی، اس کے بعد دبیز ہوئی، اس کے بعد وہ اپنے سوک پر، اپنے بیج پر اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. یہ پروسیس بتا رہا ہے کہ بات ہم نے بیج کی ہے لیکن تنے کے کھڑے ہونے تک یہ ساتھ میں ہے. تو لہذا یہ اس آیت نے، اس مثال نے پیچھے ساری آیتوں کے بارے میں بتایا کہ جن صحابہ کے بارے ہم نے ذکر کیا ہے یہ وقتی نہیں تھا، یہ مسلسل عروج کی طرف لے جانے والا تھا. فاستغلظ، فرمایا یعجب الزراع، اور بن کر جب وہ چمکا اور ہلا اور کھلا ہے تو اس کو لگانے والا بھی خوش ہو گیا. اگر لگنے کے بعد دن گزر جائے اور بدعملی پھیل جائے تو یوں ہو جائے جس طرح بیج لگایا تھا، بیج تو اچھا تھا، پودا اچھا نکلا، بعد میں جڑ پر کھڑا نہ ہو پایا تو اس میں لگانے والے کو کیا خوشی ہے؟ وہ جڑ پر کھڑا ہوگا تو لگانے والا خوشی کر رہا ہے نا. تو یہ صحابہ ٹھیک ہیں جب تو وہ رب تعریفیں کر رہا ہے نا. اب میرے دوستو بزرگوں، میں نے اس لیے کہا، دیکھیں وقت بہت ہو گیا، یہ صرف ایک تعارف تھا ان بچوں کے سامنے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی کا اور آپ کے مقام و مرتبے کا اور آپ کی اہلیت کا. اب ذرا ادھر ایک بات سن لیجئے، بیٹھ جاؤ بیٹا. کہا جاتا ہے جی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے عمال لگائے، اپنی مرضی کے عمال لگائے، یعنی خلافت کے اندر جو لوگ تھے نا مختلف کاموں کے اندر، جو گورنمنٹ کے محکموں میں اور خلافت کے محکموں میں جو عمال تھے ان کو چینجنگ کی اور اپنے رشتہ داروں کو لگایا. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا فریب ہے حضرت عثمان غنی ذی النورین پر. کہنے لگے کہ عثمان غنی بنو امیہ تھے تو انہوں نے اپنے دور میں بنو ہاشم کو اوپر نہیں آنے دیا، اور ابھی بناتے ہیں پروگرام، بنو ہاشم کو اوپر نہیں آنے دیا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو وزارتیں دے دی. میں نے کہا اچھا، آپ نے بنو ہاشم کو وزارتیں نہیں دی اس لیے آپ پر الزام آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ہمت کر پھر اپنے گھر کی کتاب اٹھا. جب حضور نے سلطنت بنا دی، سرکار نے مدینے کو اسٹیٹ قرار دیا اور 10,000 مربع میل تک حکومت بن گئی، ہزاروں کھیتی باڑی کے عشر لینے کی وزارتیں، زکوٰۃ لینے کی وزارتیں، صدقات کو جمع کرنے کی وزارتیں، لوگوں کی زمینوں کی پیمائشی کی وزارتیں، مجھے بتا دے اپنے گھر کی کتاب سے کہ حضور نے اپنی زندگی میں ایک وزارت بھی بنو ہاشم کو دی ہو، ایک وزارت. سنیے جناب، ایک وزارت بھی حضور نے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ اٹھا کر دیکھیں، مختصر میں کر رہا ہوں، اپنے دور مبارکہ میں مسلسل کثیر تعداد کے اندر عمان کے اندر آپ دیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر 3 سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عمال وزارت کے طور پر بنو امیہ کے لگائے تھے. بنو ہاشم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی وزارت نہیں دی. تو اگر یہ الزام قصور کا ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات توجہ آپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ پر یہ بات کرنا کہ آپ نے اپنے مطلب کے لوگوں کو وزیر بنایا، یہ بھی جھوٹ اور فریب تھا. جیسے لوگوں کا مطالبہ تھا، وہاں کے لوگ جیسے لوگوں کو پسند کرتے تھے، وہ معاملہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا. جو حاکم کو وہ پسند کرتے تھے اس حاکم کو آپ متعین کرتے، جس حاکم کو پسند نہیں کرتے تھے آپ ان کو معزول کر دیتے تھے. اب یہ کہتے کہ مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، ان کو معزول کر دیا. میں نے کہا تم تو خود ان کو صحابی نہیں مانتے ہو، واہ، اپنا بخار نکالنے کے لیے تمہیں مغیرہ بن شعبہ سے بھی پیار ہو گیا. تو یہ سارا تاریخ سے کیا ہوا، جاؤ میرے دوستو بزرگو، یہ خلط ملط کیا ہوا ایک طریقہ ہے. کہ ایک سوال یہ کرتے کہ بھئی آپ کے دور کے جو عمال تھے ان کے اعمال اچھے نہیں تھے اور وہ اپنے کردار میں درست نہیں تھے، تو آپ نے جن لوگوں کو وزارتیں دی وہ اپنے کردار کے اندر بالکل درست نہیں تھے، تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین پر یہ الزام آتا ہے کہ آپ خود معاذ اللہ مزاج میں درست نہیں. اس کا میں دوسرا جواب دے رہا ہوں. اس سوال کا جواب یہ ہے مختصر، دیکھو ریاست پر جب بندہ خلیفہ بن جاتا ہے تو وہ اپنے اجتہاد اور اپنی مرضی سے وزارت دیتا ہے، اپنے اجتہاد سے، اپنے گمان سے، اپنے فکر سے، اپنے تجربے سے وہ وزارتیں تقسیم کرتا ہے. وزارتوں کو تقسیم کرنا قرآن کی پابندی نہیں، وہ اپنی مرضی سے جس مسئلے کو اہل کو دیکھتا ہے وہ اس کو وہاں متعین کرتا ہے، اور متعین کرنے کے بعد اگر کوئی گورنر، کوئی وزیر اگر غلط کاریاں کرے تو اس کا ذمہ دار وہ متعین کرنے والا بولو نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی بات ہے تو بیٹا بسم اللہ کرو، پھر اٹھاؤ اپنی نہج البلاغہ، اور میں آپ کے سامنے صرف ایک خطبہ، مکتوب نمبر 40، مکتوب نمبر 41، دو خطبے، اور مختصراً میں کیونکہ بچے بیٹھے ہیں میں اس کو کھول کر نہیں بیان کرنا چاہتا، اس کو آپ خود نیٹ پر جا کر تشریح اس کی دیکھ لیجئے گا. اور تیسرا خطبہ جو ہے وہ مکتوب نمبر 71. یہ تین خطبے ہیں. وَمِن كِتَابِ لَهُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، حضرت علی کا اپنے بعض وزیر عمالوں کو خط لکھنا جنہوں نے خیانتیں کی تھیں. حضرت علی اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے خط لکھے. یہ تین خط میرے سامنے ہیں. پہلا خط صرف پڑھتا، اما بعد فقط بلغنی عنک امر ان کنت فعلت فقط اسخطت ربک وعصیت امامک. اما بعد، انہی کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں. مکتوب ایک عامل کے نام، عثمان غنی کے عامل کی وجہ سے اگر عثمان غنی پر طعن ہوگا تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے دور کے عاملین اور کتاب بھی ان کے گھر کی ہے. ٹھیک ہے، میں خطبہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، خطبہ نمبر 40. ومن کتاب لہو الى بعض امالہ، حضرت علی کا خطبہ اور خط لکھنا اپنے بعض وزیروں کو، اور اس میں لکھنا کہ مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے کام کی اطلاع پہنچی ہے کہ اگر وہ واقعی تم نے کیا ہے تو تم سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو غضبناک کر دیا. تو غلط کام کیا نا انہوں نے، تو حضرت علی پہ کوئی طعنہ کرے گا تو حضرت عثمان پہ کیوں بھونک رہے ہو پھر؟ آگے اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں کیا کھول کر پڑھوں آپ کے سامنے. حضرت علی نے فرمایا تم نے فلاں مال میں خیانت کی ہے، تم نے فلاں کی زمین غصب کی ہے، فلاں کی زمین کو تم نے میرے وزیر ہو کر تم نے فلاں کی زمین پر کنٹرول کیا، وہاں قدم کے لیے جمایا، فلاں سے تم نے چوری کی، فلاں سے تم نے رشوت لی. یہ حضرت علی کے خطوط ہیں نہج البلاغہ کے اندر، اور وہ حضرت علی کے منتخب کردہ عمال تھے رضی اللہ عنہ. تو کیا یہاں پر مولا پاک پر اعتراض آئے گا؟ کسی میں جرت ہے جو مولا پاک پر اعتراض کرے کہ آپ اچھے خلیفہ نہیں تھے؟ بولو، کرے گا؟ تو وہ عثمان غنی پر منہ کیوں کھولتا ہے؟ یہ میں صرف الزاماً بات کر رہا ہوں، توجہ ہے. اور یہ نہج البلاغہ سے میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تین خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھے، خطبہ پڑھوں گا تو آپ چیخیں ماریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے کی کیا کوشش کی گئی. یہی حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے دور مبارکہ میں تھا، جب لوگ آ کر حضرت عثمان غنی، مثلاً غور کریں آپ، ایک آپ نے بہترین بندہ متعین کیا، اس پر لوگوں نے شراب کی تہمت لگا دی. بندہ ایسا تھا کہ کوفہ سارا اس سے مطمئن تھا، ہر بندہ اس سے خوش تھا، کوئی بغاوت نہیں تھی، اس نے صحیح طریقے سے خلافت چلائی. لیکن جب لوگوں نے الزام لگا دیا، رومر پھیل گیا، آپ نے گواہ طلب کیے، گواہی مخالفت میں آئی، آپ نے ہٹا دیا اور ان سے پوچھا کون سا بندہ لاؤں؟ انہوں نے کہا جی فلاں بندہ لے کر آئے. میں نام نہیں لے رہا سر، کہا فلاں بندہ لے کر آئے. اس پر میں مستقل ایک کلپ بنانے والا ہوں، اس لیے آج صرف درس کے اندر ایک بات عرض کرتے ہوئے، فلاں بندے کو متعین کیا، اور وہ فلاں بندہ کوفے کے اندر بیٹھا ہوا، اور آپ کو جانتے ہیں کہ کوفی کتنے بڑے شرارتی تھے. بات ایسی محفل میں چل رہی ہے، چائے پی رہے ہیں، تو کوفے کی گرد و نواح کی جو زمینیں تھیں نا وہ قریش نے خریدی ہوئی تھی، مکہ کے قریش، جو سرکار کے خاندان والے، بنو امیہ کے خاندان والے، جو ایک ہی خاندان کے. تو انہوں نے، کیونکہ یہ خود قریشی تھے، بنو امیہ سے تھے، تو انہوں نے ایسی کہا کہ جناب، کسی نے کہا آپ کوفے کو کیا حیثیت نہیں دیتے ہیں خلیفہ صاحب؟ انہوں نے کہا ہم کیسے نہیں حیثیت دیتے، کوفہ تو پورا ہی جو ہے وہ قریش کی چراگاہ ہے. اس میں سے شرارتی کھڑا ہوا، اچھا آپ نے ہمیں مویشیوں سے تشبیہ دے دی؟ آپ نے فرمایا میں نے کب تمہیں جانور کہا؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ گرد کی زمینیں جو کوفہ کی ہے یہ تو قریشیوں کی ہے. بات چپ ہونے کے بجائے اتنی بڑی گالی گلوج، ہاتھا پائی اتنی بڑھ گئی کہ وہ پہلے سے تیاری کے ساتھ جو سبائی ٹولا، جو انہی کا ٹولا تھا جو عثمان غنی کے قاتلین میں آیا اور بعد میں آگے آیا، اور عبداللہ بن سبا، اتنا شور، یہ وہاں سے رومر شروع ہوا. حضرت عثمان غنی نے اس خلیفے کو متعین بلا لیا، اور بلانے کے بعد مدینہ منورہ میں پوچھا کہ تم نے کیا ایسا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کی، میں نے تو صرف یہ بات کی ہے. آپ نے دلائل دیکھنے کے بعد فرمایا چلو ٹھیک ہے،
اور آپ نے خط جاری کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس غلام کے ساتھ تم چلے جاؤ اور یہ اپنے گورنر ہاؤس کے اندر اور خلافت خانے کے اندر آپ اس کو پڑھ دو میرا خط تو تاکہ بات متعین ہو جائے. اب یہ لوگ راستے کے اندر ان کا انتظار کر رہے تھے جو 100-200 آدمی تھے. اب جیسے یہ شخصیت وہاں پر پہنچی تو راستے میں ان کو رک کر بولا کہ آپ نہیں جا سکتے ادھر. انہوں نے کہا میں جو تو امیر المومنین نے کامیاب کر دیا, ان کا غلام آ گیا تو غلام کو مار ڈالا. جب انہوں نے دیکھا یار تو تلوار نکال رہا تو یہ مدینے لوٹ آئے. جب وہ مدینے لوٹ آئے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو یہ کہا کہ جناب انہوں نے تو بندے کو مار دیا. عثمان غنی اتنے شفیق تھے کوئی بدلہ نہ لیا. فرما ٹھیک ہے ان کو بولو وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں. یہ جرم ہے عثمان غنی کا, اتنے مظلوم شخصیت یہ ظلم ہے گویا کہ جرم ہے ان کا. تو یہ جھوٹے الزامات حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر. اور میں یہاں پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو الزامن نہیں ہے, یعنی کوئی معاذ اللہ کسی بزرگ کو العیاذ باللہ تانا دینا یا ان کو تان و تشنیع کرنا یہ اس سے مراد نہیں, بلکہ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں جب یہ بات کرنا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو متعین کیا تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں بنو امیہ کو وزارتیں دی ان کا کیا کرو گے آپ, ایک بات. اور اگر آپ بات یہ کرو کہ عثمان غنی ذو النورین نے اپنے خاندان بنو امیہ جو حضور ہی کا خاندان ہے نا, قریشی ہے نا, ان کو تو ایسا پیش کرتے ہیں جیسے وہ انڈیا سے آئے ہیں, وہ قریشی تو ہے نا, آل ابراہیمی تو ہے نا, اور کون ہے, آل ابراہیم ہے نا. وہ تو شجرہ آگے بڑھ کر حضرت سیدنا ہاشم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتا ہے, ورنہ اوپر حضرت عبد مناف سے. تو جناب یہ کون ہے, سب قریشی ہے نا, حضرت اسماعیل کی اولاد ہے نا. اور بنو امیہ کو یوں پیش کرتے ہیں جیسے بھارت سے آئے ہوئے ہیں کوئی لوگ, ایسے کہ جیسے کوئی عام لوگ ہیں. میں نے کہا یاسر العرب ہیں, یہ قریشی ہیں. توجہ ہے آپ کی. کہتے ہیں جی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلب کے اپنے خاندان کے لوگوں کو وزارتیں دی. میں نے کہا میں آپ سے سامنے بات کرتا ہوں جب حضرت امام حسن نے خود اپنی خلافت بنو امیہ کو دے دی. توجہ ہے, خود دے دی اور رضا میں دی. اور تمہارے گھر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ایک بلینک چیک یا پیپر کے اوپر حضرت امام حسن, میری پوری تقریر موجود ہے اس پر, امام حسن نے لکھ کر دیا کہ اتنا پیسہ امیر معاویہ مجھے دیں گے, یہ زمین لیں گے, یہ دیں گے, اس پر صلح ہو گئے ہوگی. ٹھیک ہے, اس وقت امت کو بچانے کے لیے امام حسن نے صلح کی. اس وقت حضرت حسن کو گالیاں دی گئی کہ یہ مذل المومنین ہے, یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا ہے. ان کی کتابیں موجود ہے, حضرت عثمان نے حضرت امام حسن کو مارا اور ان کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی کہ تم نے امیر معاویہ سے کیوں صلح کی. تو جو ظالم اختلاف چاہتے تھے انہوں نے امام حسن تک کو مارا, لیکن امام حسن اسلام میں کبھی ان کو برا نہیں سمجھتے تھے, اس لیے ان کو خلافت دی اور ان کی بیعت کی حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد. اس بیعت کو حضرت امام حسین نے بھی نبھایا اور 4-4 لاکھ درہم ماہانہ کے قریب وظائف بھی قبول فرمائے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک قرضہ تھا 40,000 یا 4 لاکھ درہم کا, اور وہ یہودی تقاضا کر رہا تھا, آپ گئے سرکار کے روزہ مبارکہ پر اور سرکار کی قبر شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ نانا جان کوئی اسباب بن جائے اور میں اس کا قرضہ ادا کروں. باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شام سے جناب جو ہے کہ قاصد آ جاتا ہے اور وہی 4 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھیلی میں دیے جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب سامنا ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت سفیان حضرت امیر معاویہ نے, عمر بھی بڑے تھے, خاندان ایک تھا, رشتے داریاں تھیں, تو ایسی دل لگی میں کہا کہ آپ اس بات سے خوش نہیں کہ میں نے آپ کو اتنے قیمتی تحفے دیے؟ تو آج امام حسن نے کہا تم بھی عزت پا رہے ہو کہ ہاشمیوں نے قبول کیا. دیکھو کوئی عزت دار آدمی کسی کا تحفہ قبول کر لینا تو وہ بھی عزت والا ہوتا ہے پھر, ورنہ بات عزت دار پر آئے گی. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بنو امیہ ہیں لیکن جن کے تحفے تحائف حضرت امام حسن حسین نے لیے یہی ان کی شرافت تھی. بات تم عثمان غنی پر کرتے ہو, مولا کے بیٹے نے پوری خلافت, یہاں تو بات وزارت کی تھی, وہاں تو پوری خلافت مصطفیٰ اٹھا کر دی ہے. توجہ ہے, یہ صرف میں جواب دینے کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ایک بات چلتے چلتے یہ کروں, حضرت علی نے جو اپنے دور میں خلافت کی کمیٹی بنائی تھی اور وزارت کا پورا سسٹم بنایا تھا کہ میری گورنمنٹ کے اندر اور میری خلافت میں کن کن کو عہدہ ملے گا, مانا کہ اس کو حضرت علی نافذ نہ کر پائے, لیکن وہ تقریباً 9 بندے تھے. کتنے؟ عبیداللہ بن عباس یمن کے لیے، سعید بن عباس بحرین کے لیے، سما بن عباس تہامہ کے لیے، عون بن عباس یمامہ کے لیے، قسم بن عباس مکہ کے لیے، قیس بن سعدہ بن عبادہ مصر کے لیے، عثمان بن حنیف بصرہ کے لیے، امارہ بن شہاب کوفہ کے لیے، سہیل بن حنیف شام کے لیے، یہ حضرت علی کی پوری کیبنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ ذرا توجہ کیجئے گا، اس میں دو شخصیت اللہ اکبر ایسی ہیں، ایک عون بن عباس اور قسم بن عباس، یہ دونوں آپ کے رشتے دار ہیں۔ تو رشتے دار کو اگر وزیر بنانے سے اعتراض حضرت عثمان پر ہوتا ہے تو مولا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک بات، اس لیے کہ یہ اجتہاد اور اس کی صلاحیت کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، نہ مولا پر اعتراض ہے نہ حضرت عثمان غنی پر اعتراض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بات یہاں پر ضرور سمجھیے آپ، چلیں حضرت عثمان غنی تو معصوم نہیں ہے نا، آپ کے نزدیک تو مولا مرتضیٰ کو آپ معصوم مانتے ہیں، ہم اہل سنت حضرت عثمان کو معصوم تو نہیں کہتے، توجہ ہے؟ چلو اگر ان کے بنائے ہوئے خلیفہ سے، امیر سے غلطی ہو گئی تو معصوم تو نہیں، لیکن تمہاری اصول کافی میں لکھا ہے کہ تمہارے اماموں کو اللہ نے عالم الغیب بنایا ہے، ایک ایک پتہ گرنے کا علم دیا ہے، تو اس سے تو حضرت علی پر بات معاذ اللہ تمہاری کتابوں سے سخت آتی، تمہاری کتابوں سے، بقول تمہارے، کہ جب آپ کو پتا تھا یہ بندہ فراڈی اور خائن ہے تو بنایا کیوں؟ تو لہذا بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات اجتہاد اور شورا کی ہوتی ہے، اس کا معاملات دین کی ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ جواب تفصیل بہت ہے، لیکن میں نے مولا مرتضیٰ کی مثال دے کر اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ اگر وہاں الزام کھڑا ہوگا تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ توجہ ہے آپ کا؟ اس کو شاعر نے کہا تھا، الجھا پاؤں یار کا زلف دراز میں، لعاب اپنی دام میں سیاد آ گیا، نہ حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام آ سکتا ہے، نہ خلیفہ سوم کامل الحیا جامع القرآن حضرت عثمان غنی ذوالنورین پر آ سکتا ہے، وہ عثمان۔ اللہ اکبر، وقت میرا ختم ہو گیا ہے میرے دوست بزرگو، ورنہ میں ان کے خطبے ان کا تقویٰ بتاؤں، لوگوں کو وہ ہرن کا گوشت کھلاتے، اونٹ کا بھونا ہوا گوشت کھلاتے، جب لوگ پیٹ بھر کے کھاتے، اتنا اللہ نے مال دیا تھا، اور گھر میں جا کر سوکی روٹی سرکے میں ڈبو کے خود کھاتے تھے۔ ایسے متقی اور مظلوم شخص کو تم کہہ رہے ہو کہ جناب اس نے جائیدادیں جمع کر لی، ہیں جائیدادیں کیا جمع کی؟ بحر روما کو کس نے آزاد کرا کر دیا؟ ہیں غزوہ تبوک کے لیے مال کے انبار کس نے لگائے؟ اور دل مصطفیٰ کو ایسا راضی کیا کہ سرکار ممبر سے نیچے آئے اور یہ کہتے ہوئے سرکار تشریف لائے، اب میرے عثمان کو کسی اور میکی کی ضرورت نہیں۔ بولو سبحان اللہ، اب میرے عثمان کو کوئی اور میکی کی ضرورت، بولو، نہیں ہے۔ اچھا جی، مروان کو فدق دے دیا تھا، ایک اور ڈرامہ ہے، مروان کو فدق دے دیا تھا، جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیجیے، لکھا ہوا ہے ابو داؤد شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ لفظ تم کتاب سے دکھا سکتے ہو؟ اب میں اس پر پورا کلپ بنانے جا رہا ہوں، صرف میں آپ کو حوالہ ظاہری پڑھ رہا ہوں، آپ ایک کلپ بتا، یہ آپ بتا سکتے ہو کہ حضرت عثمان نے مروان کو باغ فدق دیا تھا؟ بلکہ تم تو خود تقریریں کر رہے ہوتے ہو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق مروان سے لے کر دیا تھا۔ اگر عثمان غنی کے دور میں یہ بات ہو چکی ہوتی، ابو داؤد شریف میں صرف یہ لفظ موجود ہے کہ فدق کی جائیداد اہل بیت کے لیے جتنا حصہ ملتا تھا حضرت ابو بکر کے دور میں، وہی حضرت عمر کے دور میں آیا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں حضرت عثمان کا نام نہیں، ڈائریکٹ لفظ آتے ہیں کہ مروان نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، مروان نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا۔ اور ہم اہل سنت کہتے ہیں بالکل بنایا اس نے، ظلم کیا، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیں بد لوگوں میں خیر کو کیسے پیدا کرتا ہے۔ اسی مروان کا پوتا عمر بن عبدالعزیز بن مروان پیدا ہوئے، اور جب وہ خلیفہ بنے، اب یہ بھی تو بنو امیہ تھے نا، تم تو بنو امیہ بلکہ تو ہونٹ چبا جاتے ہو، تو عمر بن عبدالعزیز کو تو خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے، ان کے دور میں انصاف اتنا تھا کہ جہاں بکری پانی پی رہی وہاں شیر بھی پانی پی رہا ہے، ایسے انصاف والے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کی پوتی کو بلایا اور رو کر کہا کہ یہ ہمارے خاندان پر الزام آیا کہ ہمارے دادا نے یہ چیز قبضہ کر لی تھی، لہذا یہ آپ قبول فرمائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ ایک تو پھر سند ایک تو غلط ہے اس کی، اور دوسرا ہے کہ اس میں بات حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے لیے نہیں۔ ٹھیک، اور اسی نہج البلاغہ کے اندر ایک روایت اور موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کی گئی ہوئی جائیدادیں جمع کی
لیکن اس میں فدق کا ذکر نہیں ہے.
تو یہ آپ جو مکھی پر مکھی مارتے ہیں تو پھر یہ گنبد کی صدا ہے, جواب پھر بڑا زور سے آتا ہے,
توجہ ہے. تو یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب اس تتمہ اور اس بات کو ختم کرتے ہوئے جو حضرت عثمان غنی کی رشتہ داریاں ہیں, عثمان غنی ذو النورین کی رشتہ داریاں ہیں حضرت سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا مرتضیٰ سے, وہ ہم ذکر کرتے ہیں جو بالکل تابوت میں آخری قل ثابت ہوگا کہ جن میں پیار اور رشتہ داریاں ایسی ہیں, اللہ اکبر, کہ ایک منصف مزاج, ایک منصف طبیعت رکھنے والا شخص اس بات کو جانتا ہے اپنی فراست کے ساتھ کہ یہ سب رشتے خاندان کے جو ہوتے ہیں اس میں اگر بغض ہو, انانیت ہو. اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں, آپ کے دادا سے جو لڑا ہوا ہو اور آپ کا بھائی اپنی بیٹی وہاں بیاہ دیں تو آپ جا کر لڑیں گے نہیں, کہ شرم آنی چاہیے جس سے ہماری خاندانی جنگ چل رہی ہے, ہمارے باپ کو مارا, ہمارے فلاں چیز چھین لی, ہماری فلاں چیز چھین لی, تم اس سے لڑ رہے ہو, خاندان کی روایت ختم کر رہے ہو. بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے کئی پشتوں تک عثمان غنی کی اولادوں کی شادیاں حضرت علی کے خاندان میں ہوتی رہی. مرے تو کریں کیا. یہ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھو کتنا غلط تصویر دکھائی جاتی ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. میں اس کی تفصیل میں نہیں آتا لیکن سات رشتے یہاں پر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلی چیز, حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی رشتے داریوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عثمان غنی کی نانی, حضرت عثمان غنی کی نانی, ان کا نام ہے قریظ. ان کا نام کیا ہے بولیے؟ قریظ. قریظ بنت ام حکیم البیضا, یہ بیٹی ہیں حضرت عبد المطلب کی. عثمان غنی کی نانی حضرت علی کی سگی پھوپھی ہیں, سرکار کی سگی پھوپھی ہیں عثمان غنی کی. یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسا کہ عثمان غنی بنو میہ جو بھارت سے آئے ہوئے ہیں. او جناب کیا تعلق ہے بنو ہاشم سے؟ تو میں نے کہا آؤ میں بتاؤں. حضرت عثمان غنی کی نانی یہ توام ہے, حضرت عبد المطلب کی اس بیوی سے پیدا ہوئی ہیں کہ جس کے پیٹ میں آپ کی نانی بھی تھی اور سرکار کے ابو عبداللہ بھی تھے, دونوں جڑوا پیدا ہوئے ہیں, دونوں جڑوا پیدا ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نانی حضرت عبداللہ حضور کے والد کی سگی بہن ہیں, ماں شریک بھی اور باں شریک بھی, توجہ آپ کی. اب آپ دیکھیں, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی؟ پھوپھی ہوئی, کیونکہ آپ کے والد ابو طالب ہیں اور حضرت عبداللہ آپ کے بھائی ہیں اور یہ ان کے ساتھ پیدا ہوئی تو یہ آپ کی بہن ہوئی. تو جب باپ کی بہن کیا ہوئی؟ پھوپھی ہوئی. تو حضرت مولا مرتضیٰ کی کون ہوئی ہے؟ بولو کون ہوئی؟ تم نے تو یہ اسرائیل اور پاکستان والا پھڈا لگایا ہوا تھا, یہ تو خاندان کے لوگ ہیں سارے. توجہ ہے آپ کی. ایک رشتہ. دوسرا رشتہ آپ دیکھیں, سرکار کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں, جس طرح میں عرض کیا, سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہن, یہ نکاح میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سہر داماد بھی ہوئے تو یہ غیر تو نہ ہوئے, صحابہ در والے, ہم گھر والے. میں نے کہا عثمان بھی اب در والے ہوں گے, عثمان بھی در والے ہوں گے. اگر سہر در والا ہوا تو خاندان والا کون ہوا؟ سرکار ایک دفعہ تشریف لائے, حضرت سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے بال دھلا رہی تھی سر کے, جو سرکار آئے تو حضرت عثمان اٹھنے لگے تو سرکار فرمایا نہیں لیٹے رہو, اپنی بیٹی رقیہ سے کہا اس کی خدمت اور اچھی سے کر. اس لیے کہ عثمان وہ ایک اشبہ بی خلقن, یہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق میں سب سے قریب ہے. فرمایا میری بیٹی عثمان کی اور خدمت کر, یہ سرکار نے شاہ فرمایا. تو یہ تیسرا رشتہ. اب آپ دیکھیں, حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار کی پوتی, یعنی حضرت جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ اور ان کی بیٹی ام کلثوم, یعنی حضرت علی کے بھتیجے کی بیٹی پوتی ہوئی آپ کی. حضرت علی کی کون ہوئی بولیے؟ پوتی ہوئی نا. بڑے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے عبداللہ, ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح پتا ہے کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت علی کا وہ لاڈلا بیٹا جس سے سارے خاندان چلے ہیں, عثمانی اولاد جن سے پیدا ہوئی, ابان بن عثمان سے ان کا نکاح ہوا. حضرت ابان بن عثمان, حضرت عثمان کے ہونیار بیٹے, ان کا نکاح ہوا ام کلثوم سے. ام کلثوم پوتی ہیں حضرت جعفر کی اور پوتی ہیں علی کی، تو جہاں ہاشمیوں کی پوتی بہائی جا رہی ہیں تو اہل بیت کی عزت کرنے والا اس گھر پہ تھوکے گا یا گردنیں جھکائے گا؟ توجہ ہے. اب آگے ایک رشتہ اور دیکھیں، حضرت امام حسین کی بیٹی تھی نا سیدہ سکینہ، یہ کربلا میں ذکر بھی کرتے ہیں. ان سے کہو نا صرف سکینہ کا نام لے کر روتے ہو تو کبھی ان کا حال بھی تو بتاؤ، رضی اللہ عنہ. سیدہ سکینہ حضرت علی کی پوتی ہیں، کیوں؟ حضرت مولا حسین کی بیٹی ہیں. ان کا نکاح حضرت عثمان کے دوسرے بیٹے عمر کے ساتھ ہوا، جو آپ خطبے میں پڑھتے، والا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا مولانا الامام امیر المومنین ابی عمر عثمان ابن عفان، یہ ہیں ابو عمر جو داماد ہیں حسین ابن علی کے. اب آپ دیکھیے میرے امام کی شان، اعلی حضرت فاضل بریلوی کو دیکھیے کہ آپ کے بیٹے ابان بن عثمان بھی ہیں، لیکن اعلی حضرت نے کنیت کے طور پر یہاں جو ذکر کیا اور مشہور بھی یہی ہے، وہ لائے ہیں حضرت عمر بن عثمان کی، اس لیے کہ عمر بن عثمان امام حسین کے داماد ہو جاتے ہیں. تو اہل بیت کی محبت کو اعلی حضرت نے ایسے سلامت رکھا کہ وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ والا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا مولانا الامام امیر المومنین ابان بن عثمان، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ابی عمر. کیا فرمایا بولیے؟ ابی عمر بن عثمان، یعنی ابی عمر عثمان ابن عفان، اس لیے کہ حضرت عمر بن عثمان کو حسین سے بہت زیادہ قریب تھی، اس لیے کہ وہ ان کے داماد تھے. ان کے دل کا چین کربلا میں جس کو امام حسین چومتے تھے، سیدہ سکینہ کے سر کے تاج ہیں. عثمان غنی کی بیٹی کا، عثمان غنی کے بیٹے کا نکاح، ایک بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے حضرت جعفر کی پوتی سے، ایک بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے حضرت حسین کی پوتی بیٹی سے. بولو سبحان، رشتے داریاں آپ دیکھیں. اچھا، حضرت حسین کی ایک اور بیٹی ہے فاطمہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین کا آپ نے سن لیا، فاطمہ بنت حسین یہ بھی حضرت علی کی پوتی ہیں. ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر کی یہ بیوی تھی ان کے ساتھ ہوا، حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا. یہ اسی عمر کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان، یہ چھٹا رشتہ آپ کو بتا رہا ہوں میں. ساتواں رشتہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک پوتی ہیں ام القاسم جن کو کہتے ہیں، حضرت حسن مسنا کی بیٹی، داتا صاحب کی دادی، غوث پاک کی دادی، حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مسنا. میں نے غوث پاک کے ذکر میں ذکر کیا رضی اللہ، یہ ہو بہو اپنے ابا کی طرح تھے. مسنا کہتے ہیں سیکنڈ کو، دوسرے کو، شبی میں بالکل اپنے ابا کی طرح تھے، تو ان کو حسن مسنا کہا گیا. یہ تو دوسرے حسن ہیں، حسن مسنا، حسن یعنی سیکنڈ حسن، دوسرے حسن، حسن جیسے سیکنڈ حسن چہرے میں ویسے تھے. ان کی بیٹی ہے ام القاسم، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عثمان کے پوتے حضرت ابان کے بیٹے مروان بن ابان بن عثمان بن عفان کے ساتھ. کتنی بیٹیاں ہاشمیوں کی آئی ہیں دیکھیں اس خاندان میں. اچھا، خاندان میں نا کف دیکھا جاتا ہے. کف کا معنی ہوتا ہے برابری. کف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ برابری جو دیکھی جاتی ہے نا میرے دوستوں بزرگوں، یہ لڑکے کی طرف سے دیکھی جاتی ہے. باپ کو یہ اختیار شریعت دیتی ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو بہائے، بیٹی اعلی خاندان، لڑکی اعلی خاندان کی ہے، بااخلاق لوگوں کی ہے، عزت والے گھرانے کی ہے، لڑکا چھچورا ہے، گندے کام کرتا ہے، بڑے فرسودہ کام کرتا ہے جس کو معاشرے میں پسند نہیں کرتے، علماء اس نکاح کو ہی منعقد نہیں کرتے، نکاح بھلے گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے. توجہ ہے؟ اس لیے کہ کف ہونا چاہیے برابری. لڑکی گھٹیا خاندان کی ہو، لڑکا اعلی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لڑکی اعلی خاندان کی ہوئی اور لڑکا کمتر ہوا تو اب کف میں برابری ضروری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ولی راضی ہو جائیں تو نکاح ہو جائے گا، اس کے ولی اقرب راضی ہو جائیں تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کو ہٹ کر اگر آپ، لیکن یہ بھی سن لیجیے آپ، ولی اقرب جو ہے اپنی ولایت کھو سکتا ہے، ولی اپنی مرضی سے اپنی بچی کی شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر غلط جگہ پر کر دی نا تو شریعت دوبارہ اس کو وہ اختیار نہیں دیتی، دوبارہ وہ ولایت کھو دے گا اپنی. یہ فقہ کی ہر کتاب کے اندر ہے. یعنی پتا چلا کہ بچی کی مرضی اور اس کی برابری ہونا کتنی ضروری ہے. اب میں کہتا ہوں یہاں پر آپ نے جتنے رشتے دیکھے، اس میں بنو امیہ کی بیٹی بنو ہاشم میں نہیں گئی، بلکہ اعلی خاندان بنو ہاشم کی بیٹی بنو امیہ میں آئی. اگر بنو امیہ گھٹیا ہوتے تو نکاح کیسے منعقد ہوا؟ پتا چلا یہ خاندان عزت میں بنو ہاشم کی طرح تھا، اس لیے یہ رشتہ علی نے بھی کیا، پوتوں نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا، حسن نے بھی. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے سامنے بات آپ کے میں نے کر دی. کون ہے عثمان؟ میں نے کہا علی سے پوچھ تجھے راضی کس نے کیا. حضرت عثمان، حضرت سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علیہا و علیہا و ابنیہا، پوری بارات کو سجانے والا عثمان ہے. تم نے کبھی دوستی کی نہیں ٹھگ، تمہیں کیا پتا علی اور عثمان کی دوستی کیسی تھی. پوری بارات جو سجی ہے وہ سجائی عثمان نے، علی کا جوڑا ہو یا علی کا سہرا ہو. میں نے کہا سہرا کبھی پڑھتے ہو؟ کبھی پوچھا علی کا سہرا باندھا کس نے؟ علی کا گھر سجایا کس نے؟ انتظام کیا کس نے؟ مال مہیا کر کے یاروں کی طرح کہ یار یہ کیا بات ہوئی علی، تو ہمارا یار ہے، تیری شادی ہے اور کچھ نہ کرے، مال کے ڈھیر لگائے کس نے؟ وہ درد رکھنے والے وفادار میرے عثمان. ایسا مظلوم شخص کہ ہر جگہ بچتا رہا اور اگلے کو فوقیت دیتا رہا، قدر کے رشتے رکھتا رہا، اس کو گندے تانوں سے یاد کرنا کہ فلاں آپ دیکھیں، فلاں رشتہ داروں کو پیسہ دے دیا، فلاں معاملات کر دیا. میں نے کہا یہ تو قیامت کے حضرت علی تمہارا گربان پکڑیں گے. سیدہ سکینہ کے لیے رونے والوں، وہ تم پر تھو کریں گی، میرے سسر کو تم نے گالیاں دی ہیں تو میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور تم یہی سید ام القاسم بنت حسن یہ بات کریں گی، یہی حضرت جعفر کی پوتی کریں گی کہ رشتے میں جو ہمارا سسر تھا سگا، اس کو تم نے گالیاں دی، ہماری نظریں تو ہمارے شوہر کے آگے نہیں کھڑی ہو رہی. لیکن نہیں، ان کی نظریں کبھی نیچے نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا تعلق انہی سے ہے جو ان رشتوں کی قدر کو جانتے ہیں. ان رشتوں کی قدر کو بولیے جانتے ہیں. ساری رشتہ داریاں، سرکار نے جب سیدہ زہرا پاک کا نکاح پڑھایا، اور کیسا پڑھایا، وہ تو یوم زہرا پاک کریں گے تو بتاؤں گا میں آپ. زہرا پاک کے ذکر سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، یہ بھی ذرا پھس پھسی فیس بک پر نکالو. ہم چپ ہیں نا تو ہمیں چپ رہنے دو، ہم یہ مجمع سندھ میں نہیں لگا رہے تو نہ لگانے دو، لگائیں گے تو بہت بھاری ہو جائے گا. تو اس بات کو ذرا سنبھل کر رکھو. سیدہ زہرا وہ ہیں جن کے بارے میں مولا حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں وہ اتمام النعمت الکبری علی تزویج الفاطمہ. علی کو مولایت ملی جب جب سیدہ زہرا ان کے نکاح میں گئی. اتنی گندگی بھی تو نہیں آنی چاہیے بھائی، اتنی گندگی بھی تو نہیں آنی چاہیے. ایک آڈیو کلپ میں نے سنا، وہ کہتا بزغت منی ہونے میں کیا کمال ہے. میں نے کہا اسی کو ناسبیت کہتے ہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، بولیے نہیں. کہتا بزغت منی ہونے میں کیا کمال ہے. میں نے کہا تجھے تیرے باپ کے بیٹے ہونے میں کوئی کمال نہیں. جن کے اندر واقعی میں اہل سنت رج بس گئی ہے نا، وہ آج تک گردن جھکا کر کہتے ہیں نور بنتے نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھ لیجئے ہر ایک کو اللہ حصہ عطا فرمائے. لیکن یہ نہیں ہو جائے کہ ذرا سادات کی بات آ جائے تو اہل بیت کی بات آ جائے تو پھدکنا شروع ہو جائے. اہل سنت کا مزاج ہونا چاہیے. تو سیدہ زہرا پاک کا ذکر ہو خالصتاً ان کا ذکر پاک اور اعلی حضرت نے کیا، صحابہ کا ذکر پاک ہو خالصتاً ہو، خالصتاً صحابہ کا ذکر کوئی کرے تو کوئی وہ خارجی نہیں ہوتا، خالصتاً صرف سیدہ زہرا پاک کی منقبت پڑھے، مجمع میں مولا علی کی پڑھے اور کسی کی نہ پڑھے، نہ پڑھے مرضی ہے، اس سے کوئی راضی نہیں ہوتا. کیونکہ جب بندوں کے کردار، ان کے اعمال، ان کے عقائد درست ہیں تو تمہارے فتوے، تم لانڈوں کے فتووں کی ہمیں ضرورت نہیں. ہم نے لانڈوں کا مجموعہ تو حضرت عثمان غنی کے سامنے بھی دیکھا ہے اور لانڈوں کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم عثمان غنی کے مشرب میں ہیں. ہم لانڈوں کی صداؤں پر کان دھرنے والے لوگ نہیں، ہم اہل سنت ہیں. ہمارے پشت پر الحمدللہ قدم ہے امام احمد رضا کا، غوث اعظم کا. لہذا یہ تو سیدہ زہرا پاک کے یوم میں ہم بتائیں گے. دیکھیں ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت عثمان غنی کا ذکر، یہی اہل حضرت مولا علی کا ذکر ہے. توجہ آپ کی مبارک ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، جملے میں ختم کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قدر سراخوں پر ہیں لیکن وہ حضرت علی کے مقابلے پر نہیں. یہ بیلنس رکھنا میرے سنیے. ہم وہی ہیں جو دشمنان امیر معاویہ کو للکارتے ہیں, اسی نظریے پر ہیں, ان پر تان کرنے والوں کے گریبان تک ہم ہاتھ ڈالتے ہیں, ہم وہی ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے کندھا لگانے والے نہیں ہیں. وہ خود کہتے ہیں, وہ خود فرماتے ہیں کیا, معاویہ کے سر پر آل ابی سفیان کے سروں پر علی کے جوتا. اٹھاؤ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت امیر معاویہ رضی اللہ. یہ بیلنس کرو میرے سنیو, یہ کرنا پڑے گا آپ. ٹھیک ہے, جو جس درجے میں اس درجے میں مانو اور اسی درجے میں مانو. توجہ ہے آپ کی. حضرت مولا مرتضیٰ کا مقام اللہ اکبر, ان کے شہزادے کا ہم پلہ کوئی نہیں. بعد میں حضرت مولا مرتضیٰ کی فضیلت تین خلفاء کے بعد ساری امت پر اعلیٰ. آپ کے دونوں شہزادوں کی فضیلت فتح مکہ کے بعد جتنے ایمان لائے ان سب سے اعلیٰ, ان صحابیوں سے بھی اعلیٰ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, چاہے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہو, عبداللہ ابن عمر ہو, چاہے پہلے ایمان لائے یا حضرت امیر معاویہ ہو, حضرت ابو سفیان ہو, رضوان اللہ اجمعین, کوئی بھی ہو, ان سے بڑا رتبہ حسنین کریمین کا چہ جائے کہ سرکار مولا مرتضیٰ. لہذا اپنی پوسٹنگ اور شیئرنگ کے اندر اس بات کو یاد رکھنا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ, لیکن جب حضرت علی کا ذکر آئے گا تو ہم امیر حضرت علی کو کہیں گے, ان کو معاویہ کہیں گے رضی اللہ عنہما. امیر کا معنی سردار, امیر کا معنی افسر, لیکن جب علی کھڑا ہو تو پھر ان کے آگے کون سردار ہوگا. یہ خود جناب معاویہ بن ابی سفیان قبول کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور روتے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ روتے ہیں. سعد بن وقاص کو نہیں کہا تھا کہ تو نے یہ حدیث پڑھی نا علی کی شان میں کہ اما تردان تکون منی بمنزلت ہارون ام موسیٰ. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے, بتائیے تجھ سے کس نے سنا. فرمایا حضرت سعد بن وقاص نے کہا تو ام المؤمنین سید ام سلمہ نے بھی سنا. جناب ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جب حج میں ملاقات کی سیدہ سے, سیدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی, ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ, فرما ہاں حضور نے یہ فرمایا تھا حضرت علی کے لیے, تو زمین پر بیٹھ کے دھاڑے مار کر رونے لگے. کہنے لگے یہ کیا ہو. فرمایا اگر یہ مجھے بات صفین میں آمنے سامنے سے پہلے پتا ہوتی. سنو فیس بک کے شہ سواروں, فتنوں سنو اور اصلاح کرو اپنی. کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اب تم ٹٹو بتاؤ گے کہ صحابی کا مرتبہ کیا ہمیں. سنو اس بات, اپنی اصلاح کرو, کمنٹس میں احتیاط کرو. تم اتنے سخت جملے لکھتے ہو کہ سیدہ زہرا کا بدعت منی ہونا کیا فضیلت ہے. یہ جملے ہیں, اس پر شرعی حکم لایا جائے تو ایمان سے جاتے ہیں آپ. یہ سخت ترین اہانت ہے. ہم نہ صحابہ کے لیے ہلکے جملے سن سکتے ہیں اور کہاں سیدہ زہرا. شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی نے لکھی ہے جملے, فرمایا اہل سنت کے نزدیک, اٹھا تکمیل الایمان, اہل سنت کے نزدیک افضلیت کا معیار نفع اسلام ہے. وہ حضرت ابو بکر سے ہوا, اگر نسب ہوتا تو روئے زمین پر سیدہ زہرا کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں. پڑھ کر دیں. یہی بات اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھی, فرمایا جس وقت امام حسن مجتبی نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی, جب ظاہری کرسی دی تو خدا نے ان خاندان میں باطنی خلافت کو جاری کر دیا. پڑھ, یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے غوث اعظم کی تعریف کرتے ہوئے. یہ بات مجدد صاحب نے لکھی ہے. اپنی خود ساختہ دقیانوسی سڑی بھی سنیت نہ بناؤ, سنیت وہ بناؤ جو امام احمد رضا کی خوشبو سے رچی بسی ہے, جو محدث اعظم پاکستان کی خوشبو سے رچی بسی ہے, جو سرکار مفتی وقار الدین علامہ آزری صاحب, جو سرکار عالم مفتی اعظم عالم اسلام کی خوشبو سے رچی بسی, امام ربانی کی خوشبو سے, جو سرکار پیر مہرلی شاہ صاحب کی خوشبو سے. لہذا بچو یہ موضوع ایسے نہیں ہے کہ جو دور سے نظامی اور تخصص فتویٰ کرنے سے آ جائے, اس کے لیے کسی کلندر کے آگے گھٹنے رکھنے پڑتے ہیں. یہ باتیں آتے آتے آتی ہے. کہتے آپ تو خطیب ہیں. میں نے کہا بیٹا تو مسئلہ تو سلجھا کر بتا دے, تو مفتی ہے سلجھا کے بتا دے. اگر یہ مسئلے افتاح میں حل ہو جاتے ہیں نا دو دو سال میں اور بیس بیس سال میں, تو میں نے کہا بیٹا یہ رچ رچ کر بات آتی ہے, چڑھانے کے لیے بات نہیں کر رہے. لیکن ایسے گھٹیا کمنٹس کرنا کہ سیدہ زہرا پاک بزغت منی ہونا, اس میں کیا فضیلت. حضرت امیر معاویہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روئے اور رو کر کہا کہ خدا کی قسم اگر علی کی شان مجھے سفین میں آنے سے پہلے پتا چل جاتی نا, کنت خادمہ, میں علی کا نوکر رہتا. اتنی ہمت کرو نا, سنی ہو نا کرو اتنی ہمت. بھائی حضرت امیر معاویہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہو نا تو ان کی بولی تو بولو. ہم تو شیعوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے لیے جل بولی لڑ رہے ہو نا تو ان کی بولی بولو جو ابو بکر صدیق کی تعریف میں بولی ہے. ان کی بولو بولو جو حضرت عثمان کی کیا, اور تم بھی حضرت صحابہ کی عزت میں بول رہے ہو نا, تو بولو حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ اس میں کیوں قبض لگ جاتا ہے. لہذا سنی رہنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم وہ ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر پر تقریر کرتے ہیں تو رات کو گھر میں جا کر مولا کو خوب پڑھتے ہیں, اور جب مولا علی پر تقریر کرتے ہیں تو گھر میں جا کر صدیق اکبر کو خوب پڑھتے ہیں, صحابہ کی عزت کو پڑھتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. کیا لکھا اعتقاد الاحباب میں اعلی حضرت نے, فرمایا کہ ہاں جو حضرت امیر معاویہ کے لیے بھونکے وہ جہنمی ہے, کلاب النار جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. آپ صحابی ہیں, آپ جنتی ہیں, آپ کے فضائل ہیں. جو کہ آپ کے فضائل نہیں یہ بھی غلط, آپ کے فضائل ہیں اس کو بیان کیا جائے گا. لیکن مولا مرتضیٰ امام احمد رضا لکھتے ہیں, فرما علی ایسے ہیں کہ ایک گھوڑا ہو اور بجلی کی رفتار میں چلے, سالوں برسہ برس گزر جائے, منزل اور مسافت کو نہ پائے. فرما اس یہ مثال حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ پر بلندی کی ہے. بولو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ بیلنس رکھنا ہوگا آپ کو. ہم اہل سنت ہیں, اہل سنت فضیلت فضل شیخین و حب الختمین, جو شیخین کو فضیلت دیتے ہیں ان کے مقابلے میں کسی کو نہیں لاتے. کہنے کہ علی کا بیٹا ہو افضل ابو بکر کو کہتا ہے, میں نے کہا باپ کا بیٹا ہوں, باپ ہی کی بات کر رہا ہوں. اور حب الختمین عثمان و علی سے محبت کرنا. لہذا میرے بچوں جو مات سمجھ میں نہ آئے نا تو یہ جگہ کمنٹس کرنے کی نہیں, یہ جا نہیں بولن دی. ایک جملہ پوری زندگی کی آپ کی طریقت اور سب کو رستے لگا دے گا. یہ اہل بیت ہیں, بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. 21 سال 22 سال میں ذرا مولوی بننے کے بعد جوش زیادہ آتا ہے, ہم اس عمر سے ہو کر آئے ہیں, لیکن آپ کو خطرے سے روک رہے ہیں کہ آپ چونٹیوں والے کباب میں مت گھسیے گا. جو جگہ بولنے کی نہیں نا, جو منصب آپ کا نہیں ہے تو نہ بولیں. ایک گز بھر کا لیڈر ہے کراچی کا, اس کا کلپ مجھے کسی نے سنایا. باپ اچھا آدمی تھا, ہم بھی اس کے دوست رہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بیٹا گز بھر کا کہہ رہا ہے بزغتم منی میں کیا ہے. میں نے کہا فیس بک پہ اور گروپوں میں, اور میں تو حیران ہوں کہ شرم آنی چاہیے جو گروپوں میں یہ باتوں کو برداشت کرتے ہیں. اس لیے منقبت اہل بیت رج بس کے کرو. 5 روزہ محرم زندہ رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. شیعوں کو دیوار سے لگانے والی کتاب شاہ عبد العزیز صاحب کی تحفہ کبھی اٹھا کر دیکھنا, انہوں نے کہا فاتحہ ہے ہی اہل بیت کے لیے لکھا ہے. شیخین کا ذکر اوپر سے کرنے کے بعد افضل شیخین ہیں کیونکہ وہ نبوی سیرت کے ترجمان ہیں. لیکن ولایت جو حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے لکھا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے, فرمایا فاتحہ درود نظر ہے ان کے لیے, شربت ہے ان کے لیے, نیاز ہے ان کے لیے. تو کہتا ہے بزغت منی میں کیا ہوتا ہے. العیاذ باللہ امام احمد رضا لکھتے ہیں علی خود, اولاد تو حضور کی نہیں ہے نا لیکن مولا ہے نا. حضور فرما اعلی حضرت لکھتے ہیں وہ مولائیت پر کامل ہوئے کب, حضرت علی. اللہ تو کہتا ہے بزغت منی کیا ہے. مولا مرتضیٰ اقلیم ولایت کا شہنشاہ جس کے سینے سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں, جو ان کی محبت میں جتنا سرشار ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے نماز کی لذت کیا ہے. اس لیے ہمارے اہل سنت نے کیا بیلنس کیا, عزت صحابہ محبت اہل. صحابہ کو یہاں سے دیکھو, اہل بیت کو یہاں سے دیکھو. بولو سبحان اللہ. عزت دیکھنا تو دونوں کو یہاں سے, لیکن جو فرق آیا کر رہا ہوں, فرما عزت صحابہ. اس جملوں کو کچھ سمجھنے کی طاقت ہے آپ کی, اس جملوں کو سمجھنے کی طاقت ہے. عزت صحابہ. ہاں تو یہ آپ کو پتا آنا چاہیے کہ یہ سلسلہ محبت کا کتنا حساس ہوتا ہے. محبت میں تو نفل بھی فرض ہو جاتے ہیں, محبت میں تو مباح بھی واجب ہو جاتا ہے. ہم تو عشق کیسے ہو جاتا ہے. تو امام احمد رضا کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے, مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. انہوں نے کہا جی مکہ افضل ہے. تو کہا فتویٰ دینا. فرمایا چپ کر, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی. اب آپ دیکھو کیا آپ کہو گے, اعلی حضرت تفضیلی ہو گئے. معاذ اللہ, لا حول ولا قوت نعوذ باللہ من هذه الخرافات. فرماتے ہم عشق کے بندے ہیں, تو جو محبت والے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بھی شے کو فرض کے درجے پر دیکھا جاتا ہے. اس لیے عزت صحابہ آواز آنی چاہیے. محبت عزت, عزت صحابہ محبت اہل بیت. اور یہی کہا حضرت اعلی حضرت نے, فرما وہ اتمام ہائے ہائے کیا جملے عربی کے، وہ اتمام مکمل ہوئی نعمت الکبرا، نعمت کی انتہا ہوئی علی پر، کب؟ بتزویج فاطمہ رضی اللہ عنہ، جب سیدہ آپ کے حرم پاک میں آئی، جب قدرت نے آپ کو انوار سے نہلایا. اس سے اندازہ لگائیے، سیدہ مریم بھی خاتون تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا عورت افضل ہے کہ مرد افضل ہے. سیدہ ہیں عورت، لیکن کبھی حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے دیکھنا کہ جب دھوپ میں دروازے پر کھڑے ہو کر علی سے کہہ رہے تھے راضی کروا دو، ہے نہیں اہل سنت کی کتابوں میں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ سیدہ ناراض نہیں ہے، یہ تو شیعوں کا من غلط فیصلہ ہے، لیکن اس بات پر بھی جو فدق کے اندر ہوئی، سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، دروازے پر آئے حضرت علی سے کہنے لگے، کیونکہ سیدہ بیمار تھی، آپ افضل ہیں، آپ ہی فضیلت علیہ اطلاق کے ہیں، لیکن جو جہت بزدہ منی کی ہے اس نے صدیق اکبر کو برقرار کیا. واقعی میں سنی بننا ہو تو ابو بکر کا غلام بننا پڑتا ہے. دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سیدہ سے کہو نا ابو بکر آیا ہے. حضرت علی جا کر کہتے ہیں کہ آئے ہیں ابو بکر آئے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ ناراض ہیں. فرما نہیں میں تو ناراض نہیں ہوں، ہے تو عورت ہی نا، بیوی ہے نا، اوے بیوی ہے نا، ابے نہ چھوڑ اس کو نہ دیکھ، بنت رسول ہے، بزغت منی ہے. علی اجازت لیتے ہیں، علی اجازت لیتے ہیں، فرمایا آئے ہیں ابو بکر صدیق. فرمایا کیا کام ہے؟ کیا کہتے کبھی ملی نہیں آپ، تو وہ کون سے محرم تھے جو ملتی ہیں آپ؟ سوال ہے نا بھائی، سنیت تو پھر دو داری تلوار ہے، ایسی نوک پر چل. کیوں ملے سیدہ زہرا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے محرم تو نہیں ہے؟ کہ وہ وفات تک نہیں ملی. تو میں نے کہا نہ ملنا ناراض ہونے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو کسی سے نہیں ملی، وہ تو کسی سے نہیں ملی. آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر اللہ اکبر، داتا صاحب نے جو لکھا نا پڑھ کر دیکھنا، اکیلے میں پڑھنا، باوضو کرنا، کیونکہ یہ کام ملا ظاہر کا نہیں، یہ کام ہی غوث اعظم امام ربانی پیر بحر علی شاہ صاحب داتا علی حجویری، رات کو تہجد پڑھنا، عطر لگانا، درود پڑھنا، پھر کشف المحجوب میں اٹھا کر سیدہ زہرا پر جو بحث داتا صاحب نے کی کرنا، چیخے نہ مارا تو تجھے پتا چلنا کہ سیدہ زہرا ہیں کون. فرما میں تو ناراض نہیں، ابو بکر آنا چاہتے ہیں آئیں تشریف لائیں. میں پوچھتا ہوں حضرت ابو بکر کی وہ تڑپ کیا ہے؟ بزغت منی. سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، بزغت منی. آپ ناراض کیسی ہو سکتی ہیں؟ آپ ابو بکر صدیق کی بیوی، آپ کی خادمہ ہیں، اور سیدہ تو ایسی پاکیزہ ہیں، جٹھانی سے کبھی یاری ہوتی ہے؟ جٹھانی سے تو پھڈا ہوتا ہے. سیدہ اسماء جٹھانی ہیں، کیونکہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی رہ چکی ہیں، اب یہ ابو بکر کی ہیں، لیکن محبت ایسی ہیں جو سگی بہنوں میں جیسی نہ ہو. پڑھ کر دیکھیں کتابیں، سیدہ کی نفاست آپ دیکھیں، معصوم شریع کا کوئی قائل نہیں، توجہ ہے، لیکن حفاظت کے منصب پر وہ کیسی ہیں. کبھی داتا صاحب کو پڑھیں، ایک کہنے لگے، دوست مجھ سے کہنے لگے، ہاں داتا صاحب نے لکھا ہے یہ ایک رمز ہے. میں نے کہا پھر اس پر چپ ہی رہا، رمز ہے تو پھر طریقت ختم کرو ساری. یہ ایک رمز ہے تو پھر میں نے کہا یہ بات تو بہت اوپر تک جائے گی. خیر انشاءاللہ ہم سیدہ زہرا پاک کا جب یوم کریں گے اس کو بیان کریں. میں صرف بچوں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اہل سنت کا سرمایہ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ضائع کرنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. اپنی زبانوں کو صحابہ کے لیے روکے رکھنا، اہل بیت کے لیے. ہاں آپ کی محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہوتی رہے، کوئی سروکار نہیں، لیکن جو مسلمات ہیں اس کو بنیاد بنا کر کسی پر چڑھنا دوڑنا، الا یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آئے جس پر شریعت بولنا واجب کرے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی شہادت ایسی دردمندانہ شہادت ہے، اللہ اکبر. میں اس جملے پر اپنی گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، جو تھک گیا ہے میرا دوست وہ تشریف لے جانا چاہے تو وہ تشریف لے جائے. بیٹا حسن مجھے وہ آخری حوالہ دے دے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جمعے کے دن شہید ہوئے ہیں، اور اسی دن ہی آپ کی تدفین ہوئی. ایک رابضی کہنے کا آپ کی قبر تو آپ کا بدن جو ہے معاذ اللہ وہ بغیر کفن کے پڑا رہا اور یہ ہوتا رہا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ بات درست نہیں ہے، اور اگر بغیر کفن کے کھلے میدان میں بدن پڑا بھی رہے تو وہ توہین نہیں ہوتی ہے، کیونکہ توہین اور عزت عقیدے پر ہوتی ہے. امام عالی مقام میرے آقا و مولا کائنات کی عزتیں ان کے جوتوں پر قربان ہو، آپ کا لاشا مبارک اپنے رفقا کے ساتھ پوری رات کھلے آسمان کے نیچے موجود تھا، جس پر محمد بن سعد ملعون نے گھوڑے دوڑائے تھے، اور امام عالی مقام کا بدن مبارک مٹی کے اندر چلا گیا. اس سے امام حسین کی توہین ہوئی؟ بولو. ساری رات آپ کا بدن مبارک کھلے میدان میں نہیں تھا؟ علی اکبر کا نہیں تھا رضی اللہ عنہ؟ بولو نا. حضرت عباس کا نہیں تھا؟ اور لاک ڈاؤن میں تقریریں نہیں ہوئی ہیں، کچھ دل کی باتیں کریں ہیں. حضرت دیگر اور 72 لوگوں کا نہیں تھا؟ تھا. تو یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا گویا کہ معاذ اللہ بدن مبارک جو ہے وہ بے گور و کفن جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، پہلی بات تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا. آپ کی شہادت جس وقت ہوئی ہے اور جن ملعونوں نے آپ پر حملہ کیا العیاذ باللہ، ان پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا اور شہید کیا. آپ کو جمعے کے دن ہی، میں اس لیے عرض کرتا ہوں تھک جاتے ہیں تو چلے جائیں، کیونکہ یہ واقعے میں ہم رمز کو بھی ماننے والے لوگ ہیں. مفتی صاحب ہاں، آپ کہتے ہیں یہ رمز کی بات ہے، کس کے مرید ہیں آپ؟ پھر کیوں لکھتے ہیں قادری آپ کہ رمز ہے؟ میں نے کہا تدبیر کرو نا داتا صاحب کی بات میں، تدبیر کرو. نہیں تدبیر ہوتی تو داتا صاحب کو مانتے کیوں؟ رمز ہے. میں نے کہا پیر کے نفیض آیا نہیں ہے، اس کو قبض کہتے ہیں. ہاں، جس طرح ایک اچھا لکھائی اچھا لکھنے کے بعد ماہر ہوتا ہے، تصوف میں دل کو بہت صاف رکھنا پڑتا ہے. ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. وہ حضرت میرے آقا شاہ جی میاں کے پاس گئے، انہوں نے کہا غوث پاک کی گیارہویں میں لذت نہیں آتی مجھے ذکر میں، اور خود ان کے لاکھوں مرید تھے. انہوں نے مراقبہ کیا، فرمایا ایک بندہ غوث پاک کا گستاخ ہے، اس کی تم نے تعریف کر دی ہے اور فیض رک گیا ہے تم پر. تو انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ اور تعریف بھی اس کے ایمان کے نہیں کی، وہ تو بدعقیدہ تھا، اس کی عربی بہت اچھی تھی، اس کی کر دی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ تو دل کے معاملات ہیں بھائی. انہوں نے کہا شاہ جی میاں میرے آقا نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ مولانا تقریر کرو. انہوں نے 2 گھنٹہ تقریر کی، شاہ جی میاں مراقبے میں تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مولانا جاؤ، بست ہے بست ہے، جاؤ، کیفیت کھل گئی. اب وہ کہتے تھے پہلے تو نام لیتا تھا مزہ نہیں آتا، اب صرف بغداد کا تصور آتا ہے تو وجد آ جاتا ہے. تو مولوی صاحب رمز اور چیز ہوتی ہے، رمز میں تدبیر کرو نا. کس لیے مفتی ہے تو؟ رمز میں تدبیر کر یا فتوا لگا رمز کے اوپر، ادھر کر ادھر کر، بات کر ایک طرف کی. داتا صاحب کو تو عام بندہ سمجھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے کشف المعجوب شریف؟ کیوں ان کو تصوف کا انسائکلوپیڈیا بولتا ہے؟ وہ جیسا بدبخت جس طرح دوسرے مودودی وغیرہ الزام لگاتے ہیں ویسے ہو گئے ہو. خیر سنیے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بل دفن من لیلتی ثم کان دفنہ ما بین المغرب والعشاء. آپ کی شہادت جمعے کے دن نماز کے وقت ہوئی، اللہ اکبر، اور آپ کو رات ہی کو دفن کر دیا گیا. وقت کان دفنہ ما بین المغرب والعشاء، آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان دفن کیا گیا. خیفتا من الخوارج، خوارج کے در کے حوالے سے آپ کو رات کا. فخرجوا به من نفر قلیل من اصحابی، اور بہت سے لوگ آپ کے جنازہ میں شریک ہوئے، اور اس میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے. اور وہ کون تھے؟ فیہم حکیم ابن حزام، حکیم بن حزام تھے، اور دیگر لوگ اس کے اندر موجود تھے، اور خاص طور پر جبیر ابن مطعم صحابی رسول تھے، زید ابن ثابت صحابی رسول تھے، کہتے ہیں ان کے جنازے میں صحابی نہیں تھے. یہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں. وہ کعب ابن مالک و طلحہ و زبیر و علی ابن ابی طالب و جماعت من اصحابہ، صحابہ کی بہت بڑی جماعت آپ کے جنازے میں تھی. و نسائی من ہن امرتاہ نائلتو و ام البنین بنت عوینہ. آپ کی ازواج میں سیدہ نائلہ جو آپ کی بیوی ہے جن کی انگلیاں کٹ گئی تھی رکتے ہوئے، ام البنین بھی اس کے اندر تھی. وہ جماعت من خدمہ، اور آپ کے کئی خادمین آپ کے جنازے میں شریک تھے. حملہ علی بعض، آپ کو دروازے سے اٹھایا. ما غسلہ وکفنہ، آپ کو غسل دیا گیا، کفن دی گئی. وزعم بعضهم انه لم یغسل ولم یکفن والصحیح الاول، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، آپ کو غسل اور کفن نہیں دیا گیا، آپ شہید ہیں، کیونکہ اسی وقت آپ شہید ہو گئے تھے، تو آپ کو اسی کفن اور اسی خون میں دفن کیا گیا. لیکن علامہ ابن کثیر کہتے کہ نہیں، پہلا قول صحیح ہے کہ آپ کو کفن بھی دیا گیا ہے اور آپ کو غسل بھی دیا گیا ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت تاریخ 18 ذوالحجہ ہے، اور 35 ہجری بروز جمعہ کو یہ چیز ہوئی ہے. غدیر خم پر بھی بولتا میں لیکن لمبا ٹائم ہو گیا، اس پر انشاءاللہ کلپ ہمارا جو ہے کہ وہ چل جائے گا. ہاں مولا کے جو شان ہے وہ بیان کریں، اور لفظ مولا میں سے بات لے کر جو اسلامی عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے رد کی جرت ہے تو آپ پڑھیں من کنتم مولا، لیکن ان کی جرت نہیں ہے تو پھر آپ کو من کنتم مولا پڑھنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ من کنتم مولا پڑھے گا وہ جو اس میں اہل سنت کے رسوخ اور مولا کی صحیح نیت کو واضح کرے گا. توجہ ہے؟ یعنی میں جس کے نزدیک محبت کے لائق ہوں اس کے نزدیک علی محبت کے لائق ہوں. بولو سبحان اللہ. لہذا کوئی وہاں پر امامت کا اعلان وغیرہ نہیں ہے، اور اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک. توجہ ہے؟ اس کو یوم الامامت کہنا یہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا گیا، آپ کا مزار مبارک بقی کے ساتھ ایک جگہ پر کیا گیا، اور آپ کتنے مظلوم شہید تھے اللہ اکبر. البدایہ کے اندر موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو غم کتنا لگا تھا. بات کو ہم ختم کر رہے ہیں. کہتے ہیں رویا ربیع بن بدر ان یسار بن سلامہ ان ابی یعلا، یہ جو سلسلے کے لوگ ہیں نا آپ ذرا وہ سنیں. فرما ان علی دخل عثمان، جب حضرت عثمان غنی کا بدن مبارک رکھا تھا غسل کفن کے ساتھ، حضرت علی داخل ہوئے اور اتنے غمگین تھے، فوقع علی عثمان غنی کے لاشے پر گر گئے. یہ حضرت علی کا غم تھا کہ یہ کیا ظلم ہوا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، میں نے جمعے کی تقریر کی، جس نے عثمان کی بے ادبی کی تو میری امت اب فتنے کے دروازے کے لیے کھڑی ہو جائے، اب وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. فرمایا دخل علی عثمان فوقع علی وجعل یبکی، روتے رہے علی ان کے اوپر لیٹ گئے. ایسا کبھی نظارہ دیکھا؟ کیسی آ رہی ہے، جس کا جگری دوست جائے تو دیکھیں. علی تو عمر کے بھی جنازے پر کبھی نہیں گرے، بلکہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر بات کرتے رہے، لیکن عثمان سے ایسی جگری آ رہی تھی جو علی کا سہرا باندھے، جو علی کی بارات لائے، جو سیدہ زہرا کی طرف سے گواہ بنے. نکاح ایسی ہوتا ہے، سرکار نے حضرت انس سے کہا جاؤ بلا کر لاؤ، پوری بارات بناؤ، حسن بارات. کہنے لگے حضور کون؟ فرما جاؤ ابوبکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ. میں نے کہا سیدہ کے نکاح کی بات کرتا ہے، بارات اور سہرے کی بات نہیں کرتا. توجہ ہے آپ کی. حضرت مولا کا عشق دیکھیے حضرت عثمان سے، میرے بچوں کیسی محبت ہے. فرما ان دخلا ان علی دخل علی عثمان فوقع علی، حضرت علی آئے کمرے میں، حضرت عثمان کو جب دیکھا وجعل یبکی، روتے ہوئے حضرت عثمان کے اوپر گر گئے مولا علی. حتی ظنوا انہ سیلحق بہ، لوگوں نے یوں سمجھا کہ شاید آپ بھی اوپر سے بالکل ہو بہو ایسے آ گئے ہیں کہ شاید آپ کی بھی روح گئی. یہ غم تھا مولا کائنات کو. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ کی شہادت پر، حضرت عثمان غنی کی جب اس بدبخت نے چھری چلائی آپ پر، تو آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور قرآن پہلا جو خون کا پھوارا نکلا، آپ بڑی شان والے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی کی امت میں ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں، آپ تھے. بولو سبحان اللہ. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس ظالم نے چھری چلائی، خنجر مارا، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، کیسے بے زرہ رہے، جس نے آذربائیجان اور افریقہ تک کے علاقے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے نزدیک باغی کیا ہے. حضرت علی آ کر کہتے تھے کچھ کریں، فرمایا دیکھو جو حق ہے وہ ہو کر رہے گا. میں اپنی وجہ سے تاریخ میں یہ نہیں لکھا سکتا کہ شہر رسول کے اندر جھگڑا میری وجہ سے ہوا. حضرت علی آئے اور اپنے بیٹے حسن سے کہنے لگے عثمان کی شرافت ایسی کو مانے گا نہیں، لیکن ٹوٹ ٹوٹ حسین، تم اٹھو جاؤ دروازے پر کھڑے رہو، اور کوئی باغی نظر آئے اس کو دھکا دے کر دروازے کے اندر نہیں گھسنے دینا، ہٹانا. یہ حضرت علی کو پیار تھا عثمان غنی، اپنے دونوں، اس وقت حضرت عثمان کی بات کرنا تلوار کو اپنی طرف کرنا تھا، لیکن حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے، اس بچے نے پڑھا بھی شبیر و شبر پہرا دے رہے تھے، یہ حق ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے. جب حضرت سیدنا علی کی، سیدنا عثمان کی گردن پر اس ظالم نے وار کیا تو خون کا پھوارا نکلا، اور وہ قرآن کی جس آیت پر گرا، ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ میں، وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان لوگوں کے لیے تو پھر اللہ ہی کافی ہے جو سننے والا بھی اور جاننے والا. کیسی بیدار شہادت، اللہ اکبر. اور حضرت عثمان غنی ذو النورین کو روکنے کے لیے اس ظالم کو آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ نائلہ آگے بڑھی جو آپ کی بیوی تھی، اور انہیں چھری پکڑنے کی کوشش کی، تلوار، آپ کی تین انگلیاں شہید ہو گئی اور وہ تلوار جا کر لگی، اور وہ پیچھے چھلانگ مار کے پیچھے کے دروازے سے بھاگے، آپ دروازے کے اباب دیکھیے، آپ بالکنی کی طرف آئی اور منہ پر نقاب لے کر رو کر کہنے لگی امیر المومنین کو شہید کر دیا. وہ آواز حضرت علی کو پہنچی، مدینہ شریف چھوٹا تھا بظاہر، حضرت علی دوڑے، سر پر پگڑی نہیں تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تہبن گھسیٹ رہا تھا، حضرت علی بھاگے، دروازے پر کہا حسن مجھے آواز آئی، کہا ہاں، امیر المومنین کو شہید کر دیا، گھوسا کھینچ کر مارا حضرت علی نے بیٹے حسن کے سینے کے اوپر. فرمایا جب تو یہاں کھڑا تھا تو یہ واقعہ ہوا کیسے؟ انہوں نے کہا بجان یہاں سے کوئی نہیں گیا، ہمیں نہیں پتا کہاں سے کوئی آیا، اور دروازہ جب کھولا گیا تو قرآن شریف خون سے بھرا ہوا تھا اور آپ کا جسد مبارک ایک طرف تھا، سفید داڑھی آپ کے چہرے پر، 85 سال آپ کی عمر شریف، 12 سال آپ نے خلافت کی. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے شہید جس حال میں شہید ہوگا اس حال میں اٹھے گا، جو کرتا ہوا شہید ہوگا وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا، جس جگہ پر اس کا خون گرے گا وہ جگہ گواہی دے گی. واہ حضرت عثمان، آپ کی منقبت کو کیا کیا ہم بیان کریں، واہ واہ آپ کی شہادت بھی کیا شہادت ہے. امت کی بہت بڑی نافرمانی ہے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. صحابہ روتے تھے حذیفہ بن عمان کہ خدا لعنت کرے ان پر جو آپ کے قتل کے سازش تھے، اور کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا ہم اس میں نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں اس فتنے سے بچانا. آج حضرت حذیفہ بن عمان اور حضرت عائشہ کے اس جملے کو کہہ کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس فتنے کی الغار سے بچانا کہ جو ایمانوں کے لالے لگ جائیں اور بندے کے گھروں تک فتنے گھس جائیں. کیونکہ حضرت عثمان غنی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے امت، حضرت عمر وہ تھے جنہوں نے بہار کے فتنوں کو روکا تھا، اور وہ دروازہ گرا تو بہار کے لوگ اندر گھسے. عثمان غنی وہ تھے جنہوں نے اندر کے فرقوں کو روکا تھا، اور آپ کی شہادت ہوئی تو اندر سے فتنے اٹھے. اللہ مجھے اور آپ کو فرقہ واریت کے فتنے سے بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے. دعا کرو، خاص آج بڑے بڑے ایشو ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، بڑے ایشو ہیں، اللہ اس پاکستان کو فرقہ واریت سے بچائے، جو آگ لگائی جا رہی اس سے بچائے. اے عثمان غنی آپ کی کیا شان ہے، شہید جو کرتا ہوا شہید ہوا وہی کرتا ہوا اٹھے گا. دنیا میں کئی شہید اٹھیں گے، لیکن جب آپ اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. شہید کا خون جہاں گرے گا وہ خون میرے بچوں، میرے بھائیوں، وہ جگہ گواہی دے گی، کسی کے لیے بدر کی گھاٹی گواہی دے گی، کسی کے لیے احد کی پہاڑی گواہی دے گی، کسی کے لیے جناب کوئی نیزہ گواہی دے گا. عثمان غنی کی عظمت ہے جس کے لیے قرآن پاک گواہی دے گا کہ آپ کا وہ خون اس قرآن پر اترا ہے. اللہ رب العالمین اس امت کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم کوئی گفتگو نہ کر سکے کیونکہ یہ تو غم کا موضوع ہے، اس میں آپ کے مرتبے اور مقام کو ذکر کرنا ہے. میں نے کوشش کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ھذا من فضل ربی بتوفیق اللہ تعالی الحمد للہ علی احسانہ سبحان اللہ وبحمدہ، کہ چیدہ چیدہ جگہوں سے جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں، جو اہل سنت کو خصوصاً حضرت عثمان، کیونکہ ان کی شخصیت ایک ایمان کی اتھارٹی ہے، واضح ہو. تو میں نے چند حوالوں سے آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے، مناظروں کے لیے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، اپنا ایمان بچانے کے لیے. اللہ ہمارا پڑھنا بھی قبول کرے، ہمارا سننا بھی قبول کرے، ہمارا بیٹھنا بھی قبول کرے. عثمان غنی کی تربت اقدس کیا مزار مبارک ہے بقی شریف میں، ہیں بندہ جائے تو گھنٹوں کھڑا رہے، واقعی میں اللہ نے ان کے دلوں پر سکون اتارا ہے. آپ گھنٹوں کھڑے رہے، آپ کے پاؤں نہیں تھکتے، ایسا قلب پر سکون اترتا ہے، کیسے بادشاہوں کی طرح کھلے میدان بقی میں سرکار کے قدموں میں آرام فرما رہا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین جنہوں نے شہادت سے پہلے نیزہ پھینک کر بتا دیا تھا، ایک ایسا نیزہ پھینکا، او نیزہ جا کر ادھر گرا، فرمایا یہ میری قبر ہوگی. اللہ اکبر. ایک ایسا شخص جو مال بھی وافر رکھے، فوج بھی وافر رکھے، لیکن ایسی درویشی ہو. واقعی میں عثمان غنی صوفیوں کے امام ہیں. داتا صاحب نے عثمان غنی کے بارے میں کیا لکھا ہے، کبھی پڑھ کر دیکھ لیں، صوفی اپنی نظر سے عثمان غنی کو کیسا دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اور داتا صاحب صوفی نہیں، وہ دارالفتا کی چھت سے، مدرسے کی چھت سے اونچے ہوتے ہوتے وہ مراد تک پہنچے ہوئے ہیں. وہ دارالفتا کی لائبریری میں نہیں پھنس گئے، وہ سب عبور کر گئے، اور جب سب عبور کرنے کے بعد جو رنگ اور رس ملانا، اس کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اس میں دارالفتا کی توہین نہیں ہے، خوش مزاجی کی توہین ہے. دارالافتاء تو شریعت کا علم ہے، توجہ ہے، اور مفہوم مخالف کسی کو نکالنا بھی نہیں چاہیے جب بندے کی نیت نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن شرارتوں کا دور ہے جناب، تو اس میں دارالافتاء تو دیوبندی بھی رکھتا ہے، شیعہ بھی رکھتا ہے، تو لہذا یہ تو عام ہے، افتاء وہی کامیاب ہے کہ جس کے دروازوں کے اندر غوث پاک کی تصوف کی اور محبت کی خوشبو ہو، امام اعظم کے تصوف کی خوشبو ہو، امام احمد رضا کے کہ جس میں شیرنی کا ایک دانہ جس دارالافتاء میں گر جائے تو امام احمد رضا جیسا مفتی اعظم اور قدوۃ العلماء ہو کر اٹھ کر جائے اور اکڑو بیٹھ کر زبان کی نوک سے اٹھائے، یہ ہوتا ہے دارالافتاء، ہم نے تو ایسے دارالافتاء دیکھے، اللہ رب العالمین وہ ادب ہمارے بزرگوں کا ہمارے مزاجوں میں عطا فرمائے، صحابہ کی عزت عطا فرمائے، اہل بیت سے پیار عطا فرمائے، آج مل کر توبہ کرتے ہیں میں اور آپ، میری اور آپ کی زبان سے اگر صحابہ یا اہل بیت کے لیے کبھی ہلکے الفاظ نکلے ہوں، میرے دوستو یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، یہ کلمے نہیں مقبول ہوتے، کلمہ 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 بنے گا تو مقبول ہوگا نا، کلمہ کلمہ بنتا ہی جب جب عزت صحابہ اور محبت اہل بیت ہوتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے اتنا وقت دیا، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، جن بچوں نے ہمارے ساتھ معاونت کی اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، جن بھائی نے لنگر کا انتظام کیا ہے دعا کریں اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، اور آپ حضرت عثمان غنی لنگر میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کھانا چلے جائیں، آپ کو کسی نے روکا، لنگر ہے، کوئی میت کا کھانا تھوڑی ہے، کوئی میت کا کھانا ہے، یہ تو وہ لنگر ہے جو نفع ہے، شفا ہے، ایک لقمہ بھی شفا ہے، توجہ ہے، ہر چیز کو ظاہر سے نہ دیکھو، کبھی صوفیہ کے پاس بیٹھا بھی کرا کرو، ایسی ہنسے جی کھانا لنگر کھانا ہے، تو میں نے کہا یہ تو وہابیت والی فکر ہوتی ہے، کھانا تو بظاہر ہے لیکن وہ نور نسبت ہے، ایک لقمہ بھی اگر مل جائے، یوں کھانے کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جو بزرگوں کی طرف منسوب ہو جائے، جب جو پانی کفار کی طرف منسوب ہو، رسول اللہ بخاری کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے گوندا ہوا آٹا پھکوا دیں، اور جو نبی کی اونٹنی جس پانی میں منہ لگا دے، نسبت نبی کی جانور سے ہو جائے، اس سے رسول اللہ اپنا کھانا تیار کروائے، تو بتاؤ کھانا تو وہ بھی تھا یہ بھی تھا، لیکن نسبت نے اس میں نور لایا ہے، اللہ رب العالمین لنگر بنانے والوں کو برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، آپ حضرات دور سے آئے اللہ قبول فرمائے، اہل سنت پر اللہ فضل فرمائے، ہماری صفوں میں اللہ اتحاد عطا فرمائے، انتشار سے ہمیں محفوظ فرمائے، بڑوں کے کام بڑوں کو کرنے کی توفیق دے، ہمیں خاموشی اختیار کرنے کی توفیق دے، مرحلہ بہت خطرناک ہے اور بڑا حساس وقت چل رہا ہے، میں آپ کا ایک بھائی ہونے کی نسبت سے یہ کہوں گا، چپ رہی، خاموشی اختیار کیجئے، سکوت کیجئے، سکوت کیجئے، اللہ رب العالمین کوئی سبیل نکالے گا، اللہ رب العالمین کوئی سبیل نکالے گا، فیس بک پر کمنٹس کر کر کیوں اپنے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بند کر دیں، اگر اس سے فتنہ ہوتا ہے تو اتقوا موازی التہمہ، تہمت کی جگہ کو بند کرو، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، بے ادب کرنے سے بچائے، دل بڑا ظالم چیز ہے، اگر وہ مرشدوں سے ہٹ جائے تو شیطان کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، لیکن اللہ ہمیں با ادب رکھے، سنی رکھے، امام احمد رضا کی تعلیم پر رکھے، مفتی اعظم کی تعلیم پر رکھے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ کی تعلیم پر رکھے، آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم پر رکھے، اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی تعلیم پر رکھے، امام ربانی مجد الفسانی کی تعلیم پر رکھے، اللہ رب العالمین شیخ محقق کی تعلیم پر رکھے، یہ مذاق نہیں ہے، بہت بڑے نام ہیں، اللہ غوث پاک کے قدموں میں رکھے، غریب نواز کے قدموں میں رکھے، آقا نعمت مخدوم سمنا کی چوکٹ کا چوچا مقدسہ کے پر رکھے، ہمیں پیلی بیت شریف کی بہاریں مل جائیں، شاہ جی میاں کا خیرات مل جائیں، برلی شریف کی بہاریں مل جائیں، بدایوں شریف کی بہاریں مل جائیں، رامپور شریف میں حافظ شاہ جمال کی بہاریں مل جائیں، بغداد معلیٰ کی بہاریں مل جائیں، اور سارے چشمے جہاں سے پھوٹ رہے ہیں نجب اشرف کی بہاریں مل جائیں، اور نجب اشرف کو جو کمال پر لا رہا ہے، سیدہ زہرا کے قدموں کی بہاریں مل جائیں، سیدہ زہرا جن سے راضی ہیں ابو بکر عمر کی بہاریں مل جائیں، اور ان سب سے جو راضی ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہمیں آقا نعمت کی خیرات مل جائے، دیکھو ہم سخت جملہ کہہ کر کے نقصان کریں گے تو حضور کو بہت دکھ ہوگا، بڑی دیکھو کیسے قرآن نے بھی کہا کہ بڑے حفاظت سے اس کھیت کو تیار کیا، اگر ہم سے کھیت سملتی نہیں نا تو اس وقت اس کے حالات بڑے نازک ہو گئے ہیں. اب اس میں چھلانگ مار کر کسی حصے کو زخمی نہ کرنا, کمزور نہ کرنا, حالات بدلیں گے, یہ آزمائش ہے ہماری. پھر انشاءاللہ توانائی آئے گی, پھر انشاءاللہ مرزائیوں کو گردنوں سے پکڑیں گے. بھولے نہیں ان کو, ہم اپنے اصل دشمن کو ٹارگیٹ پر رکھیں, ٹھیک ہے, اور زبانوں کو بند رکھیں. لہذا اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے. بجے گا حشر تک ڈنکا امام محمد رضا خان کا, جہاں میں بول ہے بالا, کوئی ہے حجت الاسلام, کوئی ہے مفتی اعظم, یہ اونچا خاندان کس کا, امام احمد رضا کا. الفاتحہ پڑھی, سور فاتحہ شریف حضرت عثمان. تصور کیجئے جنت البقیع شریف کا ادھر لائن اتاریے تاکہ یہاں جو گندگی ہے یہ زائل ہو, تکبر اور کینے کی, ٹھیک ہے, اس کو ذرا زائل کیجئے اور اس کو ذرا اتاریے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کے کرسی پر.